الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم بھائیو بزرگو ہماری اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں دینی عمل میں ترقی ہو، صفات میں ترقی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم کو عادت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ذکر سکھایا ہے، اذکار کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، تو اہتمام سے اللہ کے نبی نے صبح اور شام کے کچھ اذکار سکھائے۔ صبح کے ذکر سے شام تک اللہ کا شکر ادا ہونے کے وقت خصوصی الفاظ ہے اس میں اللہ کی تعریف کے، اور پھر دوزخ سے پناہ ہے، پناہ مانگی گئی ہے، جنت کی دعا کی گئی ہے۔ ایسے ہی دن بھر کے کاموں میں اللہ کی مدد مانگی گئی ہے، شیطان سے حفاظت، حادثات سے حفاظت۔ تو حضور پاک نے صبح شام کے جو اذکار بتائے ہیں وہ بہت جامع، اور چونکہ اس وقت جو ہے فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے صبح اور شام، اس لیے قرآن مجید میں خاص طور پہ اس کو ذکر کا وقت بتایا گیا، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ اس لیے صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں اس کی خصوصی پابندی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ابھی ہمارے بیٹھنے والوں کو عادت ہونے کے لیے مجھے ابھی خیال آیا کہ عادت کے لیے ہمارے پاس تو اوپر چھپے ہوئے کاغذات ہیں اس کے، لیکن وہ پہلے سے میں نے ساتھیوں کو بتایا نہیں۔ یہ مجلس ہماری ہر 15 دن میں ایک مرتبہ ہفتے کو بھی ہوتی ہے، مغرب سے لے کے اشراق تک، تو سب کو عادت ڈالنے کے لیے اذکار ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ تو ابھی شام کے جو اذکار ہے مغرب کے، اس کو میں زبانی پڑھتا ہوں، آپ لوگ چپکے چپکے ساتھ میں پڑھ لیجیے، بعد میں انشاءاللہ کاغذ دے دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ ذکر کرنے کے لیے فرمایا، اور مغرب اور فجر میں 10 مرتبہ۔ تو 10 مرتبہ پڑھیے اس کو، میں آواز سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ چپکے چپکے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ فجر بعد اور مغرب بعد 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے ایک مومن کی صبح شام کی فکر جہنم سے بچنا ہے، تو حضور نے فرمایا 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو۔ اس کے الفاظ ہیں اللهم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اس کو 7 بار پڑھیے، اللهم اجرنی من النار، 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 اللهم اجرنی من النار۔ سارے کاموں کے لیے، دنیا کی ضرورتیں، آخرت کی ضرورتیں، دنیا کی پریشانیاں، آخرت کی پریشانیاں، سب سے بچاؤ کے لیے حضور نے 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنے کے لیے، اس کے معنی ہے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکل تو انہیں پر میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کے رب ہے، یعنی سارے عالم کا نظام عرش سے چلتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، تو ایسے رب کی میں پناہ لیتا ہوں، تو اس کو سات بار پڑھا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا کی رکاوٹ ہے فرمایا، تو موت کے بعد انشاءاللہ فوراً جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو آیت الکرسی پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تین قل پڑھنا ہے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، لیکن مغرب اور فجر میں تین تین بار پڑھنا ہے، تو تینوں قل کو تین تین بار پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب یہ اذکار تو وہ تھے جو نماز پڑھتے ہی سنتوں سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے، کم سے کم مصلی ہی بھی پڑھنا چاہیے۔ اب شام کی دعائیں ہیں، تو اس میں ایک دعا ہے، امسینا وامس الملک للہ، کہ ہم نے بھی رات کی اور اللہ کی پوری کائنات نے رات کی، امسینا وامس الملک للہ رب العالمین، ہم سب اسی کے ہو گئے۔ اور ایک دعا ہے اس میں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اے اللہ آپ ہی کی رحمت سے، آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے صبح کی اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے شام کی، اصبحنا واصبحنا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، وبک نحیا، اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم زندہ رہتے ہیں، وبک نموت، اور آپ ہی سے ہم کو موت آتی ہے، وہ الیک المصیر، اور ایک دن پلٹ کے آپ ہی کے پاس آنا ہو گیا۔ روز صبح شام یہ یاد کر رہے ہیں کہ آج کی جو یہ رات ملی آپ ہی کے دینے سے ملی، امسینا وامس الملک للہ بک اصبحنا وبک امسینا، صبح بھی آج کی آپ سے ملی، رات بھی آج کی آپ سے ہی ملی، یہ دن۔ اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں، ایک ایک سیکنڈ کی زندگی وہ آپ کے ذریعے سے مل رہی ہے. چراغ میں تیل مسلسل جل رہا ہے تو چراغ جل رہا ہے, تو آپ کی طرف سے زندگی مل رہی ہے. اور ایک دن موت آئے گی تو آپ کے فیصلے سے ہی آئے گی, اور ایک دن پلٹ کے آپ ہی کے پاس آنا ہے. تو وہ صبح شام یہ نعمت یاد کر رہے ہیں کہ آج کا دن بھی آپ سے ملا اور آج کی زندگی بھی آپ سے ملی اور ایک دن آپ کے پاس آنا ہے. یہ اس کے الفاظ. تو اس کو جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اور ایک ہے امسینا وامس الملک للہ رب العالمین, امسینا وامس الملک للہ رب العالمین. اور پیارے الفاظ ہے کہ اللہم ما امسا بی من نعمت, اللہ آج شام کے وقت جتنی جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہیں, صحت حاصل ہے, عزت حاصل ہے, جتنی بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں, اور اس شام کے وقت مخلوق میں جس کو بھی جو نعمتیں حاصل ہیں وہ سب آپ کی دی ہوئی ہیں. اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک, آپ کے مخلوق میں سے کسی کو بھی کچھ نعمت حاصل ہے تو وہ آپ کی دی ہوئی ہے. تو گیا شکریہ ادا ہو رہا صبح شام, اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمن کا وحدت, صرف اور صرف آپ کی طرف سے وہ ملی ہے. لا شریک لک, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ نعمتیں دینے میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. فلک الحمد ولک الشکر, اس لیے بس تعریف بھی آپ ہی کی کرتا ہوں اور شکریہ بھی آپ کرتا ہوں. دیکھیں جامع الفاظ ہے, روز صبح شام پوری نعمتوں کا, اپنی ہی نعمتوں کا نہیں بلکہ مخلوق میں جس کو نعمتیں ملی اس کا شکریہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کتنے اونچے الفاظ ہیں, تو اس کو بولنا چاہیے. بولیے, اب میں آواز سے بولوں گا, آپ آہستہ. تو اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اب شکر ادا کرنے کے ساتھ فوراً اب شام ہوئی, تو اب شام کے حساب سے اللہ کی تعریف کے بہت اونچے الفاظ اور اللہ کی تسبیح کے جامع الفاظ. تو تعریف کے ایک الفاظ ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایسے اونچے الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کی کہ فرشتے پریشان ہو گئے, اس کا اجر لکھیں تو کیسے لکھیں, اتنے اونچے الفاظ تھے جامع, فرشتے پریشان ہو گئے. تو پھر اللہ کے پاس پہنچے فرشتے لکھنے والے کہ اس کا ہم ثواب کیسے لکھیں, تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے جیسے کہا ویسے ہی وہ الفاظ لکھ دو, جب میرے پاس بندہ آئے گا تو میں پھر جیسا چاہوں گا اس کو دوں گا. بہت اچھے الفاظ ہے, وہ بھی شام میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے الفاظ ہے اللہم لک الحمد, اے اللہ آپ کے لیے تعریف شکریہ ہے, کما ینبغی لجلال وجہک, جیسا کہ آپ کے چہرے کا جو جلال ہے, جو شان ہے, روب ہے, اس کے حساب سے جتنی تعریف ہونا ہے اس کی تعریف کرتا ہوں. اس کا کوئی اندازہ لگا دے, آپ کے چہرے کا جو جلال ہے اس کے شایان شان جتنی تعریف ہونی چاہیے اتنی تعریف میں کرتا ہوں. کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اور آپ کی جو اب زبردست حکومت ہے ساری کائنات میں, اس حکومت کے حساب سے جتنی تعریف ہونا ہے میں اتنی تعریف کرتا ہوں. تو ایسے جامع الفاظ حضور نے سکھا ہے, تو اس کو بھی آپ بولیے, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ایسی تسبیح میں بھی بہت اونچے الفاظ ہے حضور کے, وہ تو تعریف تھی, یہ تسبیح ہے عیب سے پاک بیان ہونا کے بیان کرنا. تو ایک مرتبہ حضور فجر کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی زوجہ غالباً حضرت زینب اللہ کی ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی, پھر حضور فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کے ساتھ حضور کی گفتگو ہوتی تھی, دین سمجھانا, پھر لوگوں کے احوال پوچھنا. 10 بجے واپس آتے تھے عام طور پہ, چاش کے ٹائم پہ واپس آتے تھے سچے سے فارغ ہو کے. تو جب 10 بجے واپس آئے دیکھا اسی طرح مسلح پہ بیٹھ کے ذکر میں ہے. اگر کچھ آتے وقت جیسے آنے تک بھی تو حضور نے پوچھا کہ اس وقت سے آپ ایسی ذکر میں بیٹھی بھی ہیں کیا؟ کہا ہاں اللہ کا. تو حضور فرمایا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے الفاظ میں میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے کہ اتنے گھنٹے تم نے جو تسبیح کی وہ اس پہ بھاری ہے. تو وہ ہے تسبیح جامع. اس کے الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. کتنی؟ عدد خلقہ, اس کی جتنی مخلوقات کی تعداد ہے اتنی تعریف بیان کرتا ہوں اور اتنی پاکیزگی, یعنی آپ کی ہر مخلوق کو دیکھ کے آپ کا کمال دیکھ کے میں تعریف کرتا ہوں اور وہ مخلوق کو دیکھ کے بولتا ہوں آپ بے عیب ہے, کیسا بہترین بنائے. تو جتنے اللہ کی مخلوقات کی تعداد کس کو معلوم ہے؟ تو جتنی آپ کی مخلوقات کی تعداد ہے اتنی بار میں تسبیح اور حمد بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ, اور آپ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے جتنی تسبیح اور حمد چاہیے اتنا میں بیان کرتا ہوں. اتنی اونچی ذات ہے اس کو منانا کوئی آسان نہیں. وہ زینت عرشہ, اور آپ کے عرش کا جتنا وزن ہے تو تعداد کو اس میں کوانٹیٹی کو اس میں لے لیے. اب اس میں وزن اور آپ کے عرش کا جتنا وزن ہے اتنی میں تسبیح اور حمد بیان کرتا ہوں. اب اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, پہلے کرسی ہے, کرسی پہ عرش ہے. تو کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی پوری کائنات اس کے اندر آ جائے گی, اس پہ پھیلی ہوئی. اس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے, چونکہ عرب میں بہت بڑا صحرا ہے دنیا کا, ربع الخالی سعودی عرب میں, وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک بس صحرا ہی صحرا ہے. تو اس کی مثال دی کہ صحرا میں اگر رنگ انگوٹھی نکال کے پھینک دی جائے تو اتنے بڑے صحرا کے سامنے رنگ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو فرمایا جتنی رنگ انگوٹھی ہے اتنی تو یہ پوری کائنات ہے, اور جو کرسی ہے وہ ایک صحرا کی طرح ہے. اتنی بڑی کرسی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے سامنے ایک رنگ کے برابر ہے. پھر عرش کتنا بڑا ہے؟ اس کے اوپر عرش ہے آگے. تو فرمایا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے سامنے کرسی ویسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی. اتنی بڑی کرسی بھی پھر عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے. اب آگے اللہ کی جو ذات ہے اس کو ہم تو تصور نہیں کر سکتے. تو اب عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اس لیے دعاؤں میں رب العرش العظیم آتا رہتا ہے. رب العرش, عرش عظیم کا مالک, یعنی عرش بہت بڑا ہے اس کا مالک, یہ ایک اللہ کی عظمت کے طور پہ لفظ دعاؤں کے اندر حضور کی آتا ہے. تو ہم تسبیح کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں اتنی آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اتنی تعریف بیان کرتا ہوں جتنا کہ عرش کا وزن ہے. تو ہم سمجھ سکتے کتنی گہرائی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی انک چاہیے اتنی انک کے برابر میں تسبیح کرتا ہوں. اب قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ کے کلمات کو تم گن نہیں سکتے. اللہ کی مخلوقات بولیے, اللہ کی خوبیاں بولیے, اس کے کئی مفہوم نکلتے ہیں اللہ کے کلمات کے. اللہ کے آرڈرز بولیے, جو آرڈر دے دے کے پوری کائنات بن رہی ہے. تو اللہ کے کلمات کو تم گن نہیں سکتے, یہ حدیثوں میں. تو وہ یا اللہ آپ کے کلمات جتنے ہیں اتنی میں آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کروں. تو یہ جامع الفاظ حضور نے فرمائے کہ میں نے یہ ایک مرتبہ بولے تو تمہارے 4-5 گھنٹے کی تسبیح سے بھاری ہے, یقیناً بھاری ہے. تو اس کو ایک مرتبہ بولنا چاہیے. چلیے میں زور سے بولتا ہوں, آواز سے آپ چپکے چپکے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. ایسے جامع الفاظ سکھائیں حضور. تو یہ تسبیح تے اونچی الفاظ میں حمد ہو گئی. اب اس کے بعد کیا بولنا ہے؟ صبح شام یہ بولنا ہے یا اللہ میں آپ کے دین سے راضی ہوں، جتنے آپ کے آرڈرز ہیں اور آپ مجھے جیسا پال رہے ہیں میں اس سے راضی ہوں، مجھے جو سیٹ اپ میں آپ رکھے میں اس سے راضی ہوں، اور آپ کے جو احکام ہیں میں اس سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں میں اس پہ راضی ہوں. یہ الفاظ صبح شام بولنا سکھائے جائے، تین بار بولے تو اچھا ہے، ایک بار بھی بولے چل جائے وہ، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں جو روزانہ صبح شام یہ الفاظ بولتا ہے میں اللہ سے راضی، تو اللہ کہتے ہیں کہ تو جب میرے پاس آئے گا تو میں تجھے راضی کر کے بتاؤں گا. جب ہم یہ یہاں کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں تجھے بھی راضی کروں گا، تو مجھ سے راضی ہے نا. تو صبح شام بولنا ہے، فجر بعد اور مغرب بعد. رضیت باللہ ربا، میں اے اللہ آپ کو رب مان کے میں راضی ہوں، آپ جیسا مجھے پال رہے ہیں میں اس پہ راضی ہوں، کائنات کو آپ جیسا چلا رہے ہیں اس پہ میں راضی ہوں، آپ کو رب مان کے میں راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اور جو دین آپ نے اسلام دیا ہے اس پہ میں راضی ہوں، یہ اچھا دین ہے مجھے پسند ہے. وبمحمد نبی و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے نبی بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے اس پہ میں راضی ہوں. اس کو جو ہے میں ایک مرتبہ بولتا ہوں، آپ ساتھ میں بولیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. حمد ہو گئی اونچے الفاظ میں، تسبیح ہو گئی اونچے الفاظ میں، اور اللہ سے راضی ہونے کا اعلان ہو گیا. اب اس میں صبح اور شام شروع ہو رہی، کتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی. اس کے بعد جو ہے فوراً اب اپنے مانگنے کی چیزیں ہیں، وہ کیا بولنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق. اب اللہ تعالیٰ بے شمار مخلوقات بنائے ہیں، اپنی جگہ تو مخلوق صحیح ہے مگر بعض وقت اس میں سے ہم کو شر ملتا ہے. سانپ کو بنانا صحیح ہے، وہ ہوا کے اندر کی زہر کو کھینچتا رہتا ہے، فضا کو صاف کرتا ہے، مگر وہ سانپ ہم کو ڈس گیا تو نقصان دہ ہو جاتا ہے. حقیقت میں وہ صحیح ہے، اربوں بیکٹیریاز اندر جا کے روزانہ پاس سپلی نکلتے رہتے ہیں، اگر اندر جا کے ایکٹیو ہو گئے تو پرابلم ہو جائے گا، ان کو پیدا کرنے میں حکمت ہے. تو یہ بولنا ہے کہ اے اللہ آپ جتنی مخلوقات کو پیدا کی ہیں مختلف مصلحتوں سے، ان کے شر سے ہم کو بچائیے. روزانہ صبح میں مانگنا ہے، شام میں مانگنا، اس لیے کہ اتنی چھپی ہوئی مخلوقات ہے، کسی کا بھی کسی سے بھی ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ کی حفاظت کا نظام ہے تبھی ہم لوگ بچے رہتے ہیں. تو صبح شام نظر آنے والی نظر نہ آنے والی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا، یہ ہماری ضرورت ہے. تو صبح شام تو وہ پڑھنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ تامات، اللہ تعالی کے جو کامل آرڈرز ہیں، کامل جو ہر ایک کو آرڈرز ہیں، سب کو سب کے حدود ہیں، اللہ کے جو کامل کلمات ہیں ان کی پناہ لیتا ہوں میں. جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا اس سے شر، اس کے شر سے میں ان آرڈرز کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ صبح شام بولا تین بار، اعوذ بکلمات، میرے ساتھ تین بار بولیا ہے سر، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق. اب اس کے بعد پھر بسم اللہ بھی ہے، صبح شروع ہو رہی ہے، دن شروع ہو رہا ہے، رات شروع ہو رہی ہے، تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. تو اس کے معنی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ دن شروع کر رہا ہوں، اور اللہ کے نام کی برکت سے آج رات شروع میں کر رہا ہوں. اللہ کون ہے؟ الذی لا یضر مع اسمہ، وہ ہستی کہ جس کا نام ساتھ لینے سے پھر کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، نہ آسمان کی کوئی نقصان دے سکتی ہے. اس اللہ کا نام لے کے میں دن شروع کر رہا ہوں، رات شروع کر رہا ہوں. اس کو بھی ایک بار یا تین بار بولنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ حفاظت کی چیزوں کا اس زمانے میں بہت اہتمام کرنا، اس لیے کہ حادثات بہت ہو رہے ہیں، بیماریاں بہت پھیل گئی ہیں، لڑائیاں وڑائیاں چل رہی ہیں، شر بہت پھیلا ہوا ہے. تو یہ صبح شام یہ ضرور، لوگ جادو سے پریشان رہتے ہیں اور جنات سے پریشان رہتے ہیں، لوگوں کی کرتوتوں سے پریشان رہتے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ صبح شام ذرا پابندی کر لیں تین کھل کی اور یہ دعاؤں کی تو محفوظ. ایک صاحب نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں، سعودی عرب کا واقعہ لکھا، تو ان کو روزانہ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ پڑھنے کی عادت تھی، دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پڑھنے کی عادت ہے. سعودی عرب میں کوئی مدینے سے کوئی 70 کلومیٹر کوئی دور مقام ہے, وہ صحرا میں بڑے بڑے کالے بچھو رہتے ہیں, بہت خطرناک بچھو رہتے ہیں, مر جاتا ہے اس سے آدمی اگر کاٹ دے, بڑے بچھو رہتے ہیں. تو جو ہے وہ 70 کلومیٹر دور کہیں وہ صاحب گئے بچوں کو لے کے. جب واپس وہاں سے وہ آئے, گھر پہنچے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بہت دیر سے میں آپ کے سر پہ کچھ دیکھ رہا ہوں, وہاں سے دیکھ رہا ہوں, میں جنگل میں جب ہم تھے اس وقت سے میں آپ کے سر پہ کچھ دیکھ رہا ہوں, کیا ہے دیکھیے, بچے کو سمجھ. تو جلدی جو ہے جھٹک کے دیکھا تو اتنا بڑا کالا بچھو تھا. تو لکھتے ہیں کہ مجھے چونکہ عادت تھی اور پورا وہ بچھو وہاں سے یہاں تک سر پہ بیٹھ کے آیا لیکن ڈسا نہیں. بولتے کہ مجھے پابندی سے اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ لا الہ الا اللہ کی عادت ہے, اس کی وجہ سے اللہ بچائے, بچھو ساتھ میں آیا لیکن ڈسا نہیں. اب کسی کو اگر موت آنا ہے یا حادثہ ہونا ہے تو اس دن بھول جاتا ہے, وہ پڑھنا بھول جاتا, کچھ ایسا کچھ ہو جاتا. تو بہرحال حادثات سے بچنے کے لیے, مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ بکلمات اللہ اور بسم اللہ الذی لا الہ, تو اس کو بھی پڑھ لیجئے, ابھی پڑھایا نہیں شرما, اس کو پڑھ لیجئے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور ایک چیز حضور نے سکھائی ہے بہت جامع ہے, وہ ہے اللہم انی اسألک العفو, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ صبح شام پڑھنے, اے اللہ میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت آپ سے مانگتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہونا, ٹینشن نہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ, اے اللہ میں عافیت بھی مانگتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں, میرے گناہوں کو آپ مٹا دیں. فی الدین و دنیا, دین میں دنیا میں, اللہم انی اسألک العفو والعافیت, عافیت فی دینی میرے دین کے بارے میں, وہ دنیا یا میرے دنیا کے بارے میں عفو اور عافیت مانگتا ہوں, وہ اہلی میرے گھر والوں کے سلسلے میں عافیت مانگتا ہوں, ان کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں, وہ مالی اور میرے مال کے سلسلے میں میں عافیت مانگتا ہوں, اور اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. اور کتنے اچھے الفاظ آگے, اللہم استر عوراتی, اے اللہ جو چیزیں میری عیب دار ہیں میرے لوز پینٹس ہیں آپ اس کو چھپا کے رکھیے, میرے جو لوز پینٹس ہیں اس کو آپ چادر میں چھپا کے رکھ. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی, اور جس جس چیز سے مجھے اندر سے ڈر ہے اس کے نقصان سے مجھے بچا, جس جس چیز سے آفس میں ڈر ہے یا کسی آفیسر سے ڈر ہے, کسی کیفے سے ڈر, جس جس چیز سے مجھے ڈر ہے اس کے بارے میں مجھے محفوظ رکھے. وآمن روعا, اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اللہم احفظنی, اے اللہ میری حفاظت فرمائیے, من بین یدی آگے کی طرف سے, ومن خلفی پیچھے کی طرف سے, وعن یمیلی سیدھی طرف سے, وعن شمالی دائیں طرف سے, ومن فوقی اوپر سے میری حفاظت فرما, وأعوذ بعظمتك أن أفتال من تحتي, اور میں آپ کی عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے میں دھر لیا جاؤں, میں جہاں سے تصور نہیں کر سکتا میرے پیروں کے نیچے سے, یعنی جدھر میں سمجھ نہیں سکتا ادھر سے آفت نہ آ جائے. وأعوذ بعظمتك أن أفتال من تحتي, اللهم ارحمني برحمتك, اے اللہ میرے اوپر ایسی رحمت فرمائیے, تغنینی بها عن رحمت من سواك, کہ اس کے بعد کوئی دوسرا میرے اوپر رحم کھانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ ہی میرے اوپر ایسا رحم کھائیے کہ پھر دوسرے لوگوں کے طرف کھانے کی ضرورت مجھے, مجھے دوست دوسروں کے سے بے نیاز کر دے. کتنے پیارے الفاظ, صبح شام ایک مرتبہ بول لیں, بولنے کو کتنی رحمت. اب کسی کو قرضہ وغیرہ ہے یا ٹینشن ہے کسی کا, کسی کا دباؤ ہے, کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کے لیے حضور نے سکھایا کہ وہ بھی روز پڑھنے کی چیز ہے جس کو ہے, خاص طور پہ قرض وغیرہ ہے تو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ مجھے پریشانیوں سے بچائیے اور مجھے غمگین ہو جانے سے بچائیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, واعوذ بک من العجز والکسل, اے اللہ مجھے نکما ہو جانے سے کہ کچھ کر نہیں سک رہا ہوں, ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ کچھ کر نہیں سک رہا ہوں, ایسی حالت سے بچائیے. والکسل مجھے سستی سے بچائیے, واعوذ بک من العجز والکسل, واعوذ بک من الجبن والبخل, اے اللہ مجھے بزدلی سے بچائیے، ڈر جا رہا ہوں، بزدلی سے بچائیے، مجھے کنجوسی سے بچائیے، اعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ قرضہ میرے اوپر چھا جائے اس سے بچائیے، وقہر الرجال، اور کسی کا دباؤ میرے اوپر بن جائے اس سے مجھے، میں ٹینشن فری رہنا، کسی کا میرے اوپر دباؤ، کتنے جامع الفاظ. یہ صبح شام، اب چونکہ میں تشریح کرتے ہوئے پڑھنے سے بہت دیر لگی ہے، ورنہ آپ کو 5-7 منٹ میں ہو جاتے ہیں، مگر ایک چھتری میں آ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس لکھی بھی ہیں یہ صبح شام کے اذکار کاغذ، ہم لوگ تو اس کی عادت ڈالی. جتنے ہمارے ساتھی اتوار کو یہاں پر اوپر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ریجوکیٹڈ لوگ ہیں، سب کو عادت ہوئی ماشاء اللہ، 100-125 آدمی ہیں، سب کو عادت ہو گئی صبح شام کے اذکار کے، اور اس کی برکت وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہماری یہ محفل ہے تربیت کے لیے، اس لیے یہ بات عرض کر دی گئی. اللہ پابندی نصیب فرمائے. اب آج کا بیان ہے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، بزرگو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے، خوشی کی کیفیت ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ ہم کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دے رہے ہیں. ایسی محفلوں کا ملنا، انتظام ہونا، کہ جس کی وجہ سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، صحیح آخرت کی فکر آتی ہے، اپنی خامیوں کا، ابھی کیا کیا کمی رہ گئی، اس کا احساس ہوتا ہے. ایسی محفلوں کا ملنا بہت بڑی سعادت ہے، قسمت ہے. اسی سے ہم لوگ آخرت کی کمائی کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. جیسے صحابہ کرام جو ہے ایمان کی محفلیں لگاتے، تعال نؤمن باللہ، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کر لیں، بیٹھ کے اللہ کی محبت تازہ کر لیں، اللہ کی عظمت تازہ کر لیں. تو ایسی محفلیں جس میں بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ایک اثر زندگی پہ رہتا ہے، بظاہر وہ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا، مگر ایسی محفلوں سے اندر ہی اندر جو ہے اللہ سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اور دنیا کے اثر سے آدمی تھوڑا محفوظ ہوتا ہے. جن لوگوں کو ایسی محفلیں بالکل نہیں ملتی، ان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی. تو ایک شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، یا اللہ آپ نے ہم کو یہ محفل عطا فرمائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا ہونی چاہیے، اللہ جب محفل ملی ہے تو اس کا نفع بھی ہو، واقعتاً ہمارے دل پہ اس کا اثر بھی ہو، ہماری زندگی پہ اس کا اثر بھی ہو. اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ جس چیز کی قدر کرتا ہے اور جس چیز پہ شکر کرتا ہے، اس کا پورا نفع اس پہ کھلتا. ناقدری سے شرکت کریں گے تو گہرائی تک نہیں جائیں گے، کیا بات کہی جا رہی ہے اس کی گہرائی تک نہیں پہنچیں گے، نفع نہیں ہوگا، پوری عظمت محسوس کرنا. یا اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم کو ایسی محفلیں مل رہی ہیں. پورا جذب کرے آدمی جو بات ہو رہی ہے، اس کو اپنے اندر لے. اس محفل میں جو ہر بار خلاصے کے طور پہ جو بات یاد دلائی جاتی ہے، اصل مین پوائنٹ جو ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہو، اشرف المخلوقات ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی یہ جو دنیا ہے اس کے لیے نہیں پیدا کی. ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ جو دنیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دن اور یہ رات، یہ بہت چھوٹی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے. ابھی اس میں اللہ ہی سامنے نہیں ہے، نہ اللہ کا پورا کمال سامنے ہے، نہ اللہ کا جمال سامنے ہے. اصل زندگی کی حقیقت ہی نظر نہیں آتی، آگے پیچھے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بہت محدود دنیا ہے، توڑ کے ختم کر دی جا رہی ہے. نبیوں نے بتایا کہ تمہاری اصل زندگی قیامت کے بعد ہے، وہ زندگی تمہاری بہت پاورفل رہے گی، ایسا بدن نہیں رہے گا اتنا کمزور، بہت بڑا بدن ہوگا، ان لمیٹڈ طاقتیں ہوں گی اس وقت تمہاری. ابھی تو ایسا ہے کہ بہت زبردست خوشی ہو گئی تو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، خوشی سہنے کی بھی طاقت نہیں ہے ابھی، سمجھے؟ اگر جنت کی حور سامنے آ گئی نا تو ہم لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اگر یہاں سامنے آ گئی تو اس میں اتنی خوشی ہے کہ وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ہم لوگوں کو، وہاں کی ہر چیز بہت وسیع ہے، غیر معمولی ہے، وہاں کی زندگی بھی بہت طاقتور ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس دنیا کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہاں اللہ تعالی اصل کھل کے سامنے بھی آئیں گے اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی کریں گے، اپنی طاقتوں کا اظہار بھی کریں گے، وہاں نہ غم ہوگا نہ کوئی خواہش ٹوٹے گی، گویا ہر آدمی راجا بن کے رہ جاؤ، اللہ سب کو راجا بنا دے، مرضی کا مالک بنا دے۔ تو پورے نبی آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس ہمیشہ کی بادشاہی میں آ جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہوتے تھے، بادشاہی میں آ جاؤ، یا غلامی میں کب تک رہتے، یہاں ہر چیز پہ پریشانی ہے، ہر خوشی کے پیچھے مصیبت لگی ہے، لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ دنیا میں تم آ جاؤ، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کی دنیا میں بلاتے ہیں جہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا، وہاں آ جاؤ۔ یہ دعوت ہے پورے نبیوں کی کہ ہمارا اصل مقصود آخرت ہونا چاہیے، وہ بہت بڑی زندگی ہے، لامحدود زندگی، خوشی بھی لامحدود ہے، اس کو ٹارگیٹ بناؤ۔ مگر ساتھ میں عرض کر دیا گیا چونکہ وہاں اللہ پاک کے ساتھ رہنا ہے، اللہ سامنے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، دیدار ہوگا، بات چیت ہوگی، تو جنتیوں کے سر پہ جہاں جیسے آسمان ہے وہاں سر پہ اللہ کا عرش ہوگا، تو اللہ کے ساتھ چونکہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت اونچے کیریکٹر کے، جتنی چیزوں کے بارے میں ہمارے کسی بھی انسان کے دل میں آتا نا، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، وہ اللہ کے اندر ہے، وہ ہمارے بنانے والے کے اندر، اس لیے مخلوق کے اندر وہ اچھی بول کے ہے۔ تو ایمانداری، انصاف، نرمی، محبت، داد و دہیش، سخاوت، پیار، جو جو چیزیں ہم اچھی سمجھتے ہیں نا، وہ سب اللہ میں ہے، اور جو جو چیز ہم خراب سمجھتے دل میں، ارے یہ غلیظ چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے، وہ اللہ کے اندر نہیں ہے، وہ نہیں ہونے سے اس کی نفرت ہمارے اندر ہے، ورنہ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر اپنے خلاف بات کیوں ڈالے گا؟ جس جس چیز کو ہم برا مانتے ہیں وہ اللہ میں نہیں ہے، اس لیے ہمارا نیچر اس کو برا سمجھتا ہے، تو اللہ کی ہستی وہ ہے، ہر خیر ان میں ہے، ہر اچھا کیریکٹر ان میں ہے، اور ہر برائی سے وہ پاک ہے۔ اب ویسے اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو انبیاء یہ بولتے ہیں کہ اپنا کیریکٹر بناؤ اس لائف میں، اس زندگی کا مقصود ہے اچھے کیریکٹر بنانا، وہ اچھے کیریکٹر سے اللہ کا رنگ ہے اس کے اندر، قرآن میں الفاظ کیا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ پیدا کرو اپنے اندر، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اب یہ صبغت اللہ کی تشریح مفسرین کی، اللہ کا رنگ مطلب یہ پورا دین اسلام اللہ کا رنگ ہے، جو جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ ویسے ہی ہے، جو جو نہیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ ویسے نہیں ہے، دین اللہ کا رنگ مطلب دین اسلام۔ تو یہ لائف کیوں ہے؟ اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو تاکہ اللہ کے ساتھ رہ سکو، اور اس کے واسطے پریکٹیکل جو مثال دی گئی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اللہ ہمیشہ کی زندگی میں جیسا دوست پسند کرتے ہیں، اپنا ساتھی، اپنا رفیق، جو بنا کسی کو رفیق اللہ بنانا چاہتے ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر چیز اللہ کو پسند ہے، ویسے بنو، یعنی ان کی نقل کرو، پیروی کرو، جو جتنی پیروی کرے گا وہ اللہ کی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ سکے گا۔ تو اس زندگی کا مقصد ہے جنت میں رہنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کرنا۔ اب وہ قابلیت کب پیدا ہوگی؟ جب برائیاں چھٹیں گی، اچھائیاں اچھی طرح جمیں گی۔ اس کے لیے اصول یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جنتی صفات ڈیولپ اگر ہونا ہے تو اس کا راستہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیشہ رہے، اللہ کے ذکر کی کیفیت رہے، غفلت نہ رہے تمہارے اندر، تو وہ تمہاری روح میں خود وہ چیزیں ہیں، کیوں اس کو ہمارے اندر جو روح ہے اس کو اللہ کی پھونک کہا گیا، ونفخت فیہ من روحی، کہ آدم کا پتلا بنا کے میں نے اپنی روح پھونکی کا لفظ ہے قرآن مجید میں۔ اپنی روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آ گئے اندر، ہمارے اندر جو روح ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنی صفات کا عکس رکھا ہے، اس کے اندر اس کو زراث بنایا ہماری روح کو، اللہ کو جو پسند ہے اس میں ہے ہماری روح میں، اس واسطے اس روح کو اپنی روح کہتے ہیں، یعنی میری جیسی روح ہے، میری پسند والی طبیعت تمہارے اندر بھی. تو ہم کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری روح میں خود اللہ کا رنگ ہے. اللہ میں سخاوت ہے تو تمہارے اندر سخاوت ہے، اللہ میں پیار ہے تو تمہارے اندر پیار ہے، اللہ کے اندر معاف کرنے والا دل ہے، حوصلہ ہے تو تمہارے اندر بھی معاف کرنے والا حوصلہ ہے. اللہ دے کے خوش ہوتے ہیں تو تم بھی دے کے خوش ہوتے ہو. تو تمہارے اندر جو روح ہے آلریڈی پہلے سے ہی وہ اللہ کی صفات والی ہے، مگر اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ابھی وہ بیج ہے، اس کو پودا بناؤ اس لائف میں. تو اب یہ روح پاور میں جب آتی ہے نا تو خود بخود اللہ کی صفات کھلتی ہیں، اور اللہ روح پاور میں آتی ہے اللہ کی یاد سے. جتنا زیادہ کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا دھیان بنے گا، اس کے اندر خود بخود نیکیاں ابلنے لگیں گی، پیدا ہوتی رہے گی. یہ اللہ کی یاد کی تاثیر ہے. اس لیے پورے انبیاء اور ہر زمانے میں جو وحی آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ایسی عادت ڈالو، کھڑے بیٹھے اٹھے ہر وقت تمہارا دل اللہ کی یاد میں رہے تو نیکیاں ابلتی جائیں گی، بنتی جائیں گی. اور جیسے اللہ کو بھولو گے شیطان قابض ہو جائے گا. شیطان کی جو طاقت ہے وہ غافل دل پہ اثر کرتی ہے. جیسے شیطان کا کسی پہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کے اندر غفلت، سستی، عیش پرستی، عیاشی، فخر، تکبر، اکڑپن، وہ سب داخل کرتا ہوں. لیکن جب اللہ کے دھیان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو خلاصہ یہ بتایا گیا قد افلح من تزکا، ہمیشہ کی وہ جنت مل گئی اس کو جس نے اپنے کو مانج کے پاک کیا. اور اپنے کو مانجنے کا طریقہ کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیا. اللہ کے ذکر سے وہ تزکیہ ہوتا ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل نماز ہے. صحیح طرح سے پڑھی ہو فصلی. تو نیک بننے کے لیے بنیادی اصول ہے کہ اپنے دل کو ذکر والا بنانا، اللہ کی ایسی پہچان ہو کہ ہر وقت اللہ کی یاد قائم ہو جائے، اس سے انسان جنت کے قابل بنتا ہے. اب اللہ کی پہچان میں اللہ کے دو رنگ جو ہے وہ ہر وقت کھلے رہنا چاہیے. ایک طرف اللہ کی عظمت، کہ جس اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، جو ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں اور جن کے پاس جا کے حساب کتاب دینا ہے اپنا، وہ اللہ کتنے طاقت والے ہیں، کتنے بڑے ہیں، ان کی ذات کتنی بڑی ہے. اللہ کی عظمت کو جتنا آدمی سمجھے گا اس میں عاجزی آ جائے گی. اللہ کے بڑے پن کو جتنا سوچتا جائے گا اتنا عاجزی آئے گی، گناہ کرنے کی پھر ہمت نہیں ہوگی. اللہ کا بڑاپن جب یاد آئے گا. اور دوسرے، اچھا یہ عظمت جب آتی ہے اللہ کی تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خشیت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے ہے اللہ تعالی کی نعمتیں کثرت سے سوچنا اور اللہ کی خوبیاں سوچنا. تو اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی نعمتیں کثرت سے سوچنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ محبت جب بڑھتی ہے تو پھر پورے ان کے احکام پہ عمل کرتے وقت مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. محبت آنے سے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر کے دو پہلو ہیں، اللہ کی عظمت والے موضوع کو سوچنا، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا. اس سے شکر پیدا ہوگا اور اللہ کی اطاعت پیدا ہوگی. بلکہ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے، ذہین بنایا ہے، بہت ذہین بنایا ہے، اور دوسری طرف اس کے سینے میں ایسا دل ہے جو محسن سے محبت کرتا، اچھی چیز سے محبت کرتا. تو دو چیزیں، ایک محبت والا دل یا ڈر والا دل، اور دوسری طرف دماغ ایسا کہ وہ کسی کی خوبی کو بھی اچھا سمجھ سکے، کسی کی شان کو بھی سمجھ سکے، ایسا اونچا دماغ دیا. تو یہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق میں بناؤں جو میرے ساتھ جیسا بیہیویئر کرنا چاہیے وہ کرے، ایسی مخلوق رہے، میری شان کو میری عظمت کو اتنا سمجھے اتنا سمجھے کہ دل سے میرا ادب کرے، ایسی مخلوق رہے، میری شان کو کمال کو ایسا سمجھے، میرا ادب کرے اور میری شان کے اعتبار سے میرے سامنے عاجزی کرے. تو کوئی بھی طاقت والا رہتا نا، جب غیر معمولی طاقت رہتی تو اپنے ماتحتوں سے کیا چاہتا ہو؟ ادب کرنا بول کے چاہتا.
طاقت کا فطری نتیجہ ہے، جہاں طاقت ہوتی ہے سامنے والا اس کا لحاظ کرنا، تبھی یہ جمتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ سکے ایسا ہم کو دماغ دیا، اور چاہتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کا ادب کر کے بتائے، روئے دھوئے معافی مانگے، ڈرتا رہے۔ اللہ چاہتے ہیں کیسی مخلوق، ان کی عظمت کا طور پہ، ان کی عظمت کے ریئیکشن کے طور پہ یہاں ادب ہو، ڈر ہو، رونا دھونا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ اور دوسرے انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور رہے، یہ نعمتوں کو سوچ سوچ کے، ان کی خوبیوں کو سوچ سوچ کے، ایک اللہ کی محبت کے نشے میں رہے۔ یہ دو کام کے لیے پیدا کیا ہے انسان، اور مخلوقات کے مقابلے میں یہ سوچ سمجھ کے ایک طرف اللہ کا ادب خوف والا بنے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت والا بنے، اللہ سے اچھی امید رکھنے والا۔ تو حضور کیا فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کو ماننے کے بعد کیفیت کیا رہنا چاہیے؟ کیفیت خوف کی کیفیت بھی آتے رہنا، محبت کی کیفیت بھی آتے رہنا، دو کیفیت رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال بھی ہے پھر شان بھی ویسی ہے۔ اب کیا ہے، والد صاحب کلکٹر ہے یا والد صاحب شہنشاہ ہے، سمجھو والد صاحب کیا ہے، شہنشاہ ہے، لاکھوں کی فوج ہاتھ میں ہے، اور ملک کے اندر مجرموں کو جو ہے سولی دیتے رہتے ہیں، ملکوں کو فتح کرتے رہتے ہیں، بہت پاورفل ہے والد صاحب۔ اور تو اب بیٹے کا کام کیا رہتا ہے، اور مگر بیٹے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، تو اب بیٹے کا کام کیا رہتا ہے، ایک طرف والد سے محبت بھی رہے، اس لیے کہ تم سے محبت کر رہے ہیں، تم کو نوازتے چلے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ شہنشاہ ہے تو عظمت بھی، یعنی کہ دربار میں بیٹھ کے والد صاحب کے دربار میں ہی نہیں، اس لیے کہ والد ہے تمہارے مگر شہنشاہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ڈسپلن کی طبیعت ہے، شان والی شخصیت ہے، تو تم کو ادب بھی چاہیے لیکن ساتھ میں محبت بھی چاہیے۔ اللہ سے ڈر ایسا ڈر نہیں سکھایا جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں، جیسے دشمن سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر نہیں ہے، یہ اپنے ہی والد ہیں، اپنے ہیں، مگر ہیں کلکٹر صاحب، مگر پولیس کے جو ہے وہ بڑے آفیسر ہیں، تو ان کی لائف ہی ایسی ہے کہ ڈسپلن والی لائف ہے، وہ آرڈر والی، تو وہاں بیٹا بھی ادب کرنا ہے، بھائی صاحب یہ دو کیفیت۔ اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں اس لیے خوف، اور اللہ تعالیٰ بہت پیار اور نعمتوں والے ہیں اس لیے اپنائیت، اللہ سے محبت، دو چیزیں چاہیے۔ تو یہ چیز مستقل ہمارے اندر پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے، عظمت الہی بھی رہے، وقتاً فوقتاً ہم روتے رہیں، اللہ کی عظمت کو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے رہیں، یہ مقاصد میں ہے، اسی کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی عظمت تاری ہونے کے لیے بھی جہنم کو پیدا کیا گیا ہے، جب جہنم کو پیدا کیا گیا، بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی خطرناک اس میں جو چیزیں ہیں، وہ پھر جہنم کو اللہ نے زبان بھی دی، وہ سب ہونے کے ساتھ اس کو زبان بھی، تو جہنم نے پوچھا، یا اللہ آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا، ایسی ڈراؤنی، ایسی بھیانک، تو اللہ نے فرمایا، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تجھے دیکھ کے بندے میرے سے ڈریں۔ جیسے حکومت نے جیل خانے رکھے ہوئے ہیں، پولیس رکھی ہوئی، کیوں بھائی، بھائی لوگ حکومت سے ڈر کے رہنا، اس لیے میں جیل خانے رکھا ہوں، تو میں جہنم اس لیے رکھا ہوں تاکہ انسان یہ یاد رکھے کہ سزا دینے والا بھی ہے وہ۔ تو جہنم کو بنانے کا مقصود یہ ہے کہ اس کے تذکرے سوچ سوچ کے ہم خوف پیدا کریں، اللہ چاہتے ہیں بندوں میں میرا خوف رہے، اس لیے جہنم کو پیدا کیا، اور جنت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کیسا کیسا نوازنے والے ہیں، وہ بھی بندوں کے سامنے رہے، تو محبت بھی آئے۔ تو یہ ہم لوگوں کو دین پہ چلنے کے لیے دو کیفیتیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، ایک طرف اللہ کی عظمت، دوسری طرف اللہ کی محبت، یہ دو کیفیتیں جب ملتی ہے تو اسی کو بولتے ہیں بندگی، عبدیت اسی کو بولتے ہیں۔ ایک آیت جو ہم لوگ مشہور بار بار بیانات میں سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عام اردو والے کیا ہے، عبادت بولتے ہی نماز روزے کو سمجھتے ہیں، اس کا ظاہری مطلب کیا سمجھتے، عبادت کا مطلب نماز پڑھتے رہنا، ایسا سمجھتے۔ عبادت کے معنی کیا ہے، عبادت کے معنی ہے غایت الخضوع مع غایت المحبہ، جو اس کے اصل معنی ہے، اس کے
ابن تیمیہ نے لکھے، بڑے بڑے علماء نے لکھے، جو اس کے عربی کے حساب سے مانا ہے، اس لفظ کے استعمال کے حساب سے. عبادت کب بولتے ہیں؟ کہ آخری حد تک غایت الخضوع بج جانا، اتنا عظمت کو سمجھ لینا کہ ہمیشہ چھوٹے بن کے رہنا، آرڈر پہ لبیک لبیک بولنے والے، خضوع بچھے رہنا، ما غایت المحبہ آخری درجے کی محبت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آخری درجے کی محبت بھی رہنا، بہت ٹاپ کی محبت. کیوں؟ ان کے نعمتیں سوچ سوچ کے، ان کی خوبیاں سوچ سوچ کے، ان کا پیار سوچ سوچ کے، ان کی رحمت سوچ سوچ کے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے آخری درجے کی محبت رہے، پھر ان کا کمال اور ان کی شان یاد رہنے کی وجہ سے غایت الخضوع نیچے، یا اللہ آپ جو بولے بھائی. حضور دعائیں بولتے تھے، اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا غلام ہوں، وابن عبدک میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک میں آپ کی ایک باندی کا بیٹا ہوں، یعنی میں غلام، میرے اما بابا سب تیرے غلام، میں غلام ہوں اصل. ناسیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے آپ میری قسمت کو آپ پھیرنے والے ہیں. معزن فی حکمک، اور آپ کے آرڈر ایشو ہونے کے لیے میں ہوں، میرے آپ کے اندر میرے آرڈر چلنے کے لیے ہوں، میرا کام ہی آپ کے آرڈروں کو عملی شکل دینا. معزن فی حکمک، میرے اندر آپ کا آرڈر چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، آپ جو فیصلہ کریں میرے بارے میں وہی انصاف ہے، جو فیصلہ کریں، میری ہستی ہی ایسی ہے، میرے بارے میں آپ جو فیصلہ کریں وہی انصاف ہے. عدل فی قضاؤک، دیکھو کیسے عاجزی کے الفاظ. تو غایت الخضوع، اللہ کے سامنے بچھا دینا اپنے آپ کو، ان کی شان ویسی ہے. اور ما غایت المحبہ، لیکن محبت بھی بہت رہنا چاہیے. یہ دو چیزوں کو ملا کے بولتے ہیں عبادت، بندہ بننا اس کو بولتے ہیں. اب ہم لوگ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ محبت ہے نہ خضوع ہے، تو کافی کمی ہے اس کے اندر. تو ہمارے نیک بننے کے لیے یہ بیسک چیز ہے کہ ایسے مضامین بار بار ہماری محفلوں میں، مذاکرے میں آئیں، تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچتے رہیں، جس سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی زبردست محبت پیدا ہو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو، تب جا کے ہم ایک مومن صحیح تیار ہوتے ہیں. اب یہ عظمت پیدا کرنے کے واسطے اللہ نے کیا کیا، آپ دیکھو. یہ جو نماز ہم کو پانچ وقت دی گئی ہے، یہ نماز کا سب سے پہلا سبق، نماز سے جو ہمارے اندر چیز پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑا پن چھا جائے ہمارے پر، اس لیے ہماری پوری نماز شروع سے آخر کیا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں. اب پوری نماز میں اسی کی مشق ہے، اسی کو اپنے اوپر طاری کر رہے. بہت دیر تک اللہ سب سے بڑے ہیں بلکہ ادب سے کھڑے رہے، اب اس میں قرآن پڑھے اللہ کا، اس میں اور بڑائی کا احساس اور بڑھ گیا. اب اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اتنا اپنے اوپر چھا گیا کہ بے اختیار اب دل جو ہے جھکنے کو آمادہ ہو گیا. تو اب جھک گئے، آدھا جھک گئے، اللہ اکبر بولتے ہیں، جھک رہے. کیا بول کے؟ اللہ بڑے ہیں. بلکہ آپ پریکٹیکل بتا رہے، میں چھوٹا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، سر جھکا رہے. تو یہ پہلا اسٹیج ہے عاجزی کا. ہمارے پاس دکن میں کیا سسٹم ہے؟ کوئی بڑے آدمی، کوئی چھوٹا آدمی قصور کر دیا بڑے کا، تو کیا بولتے ہیں؟ پیٹ میں منڈی ڈال بولتے ہیں. بڑے بھائی کے پیٹ میں منڈی ڈال، پیٹ میں منڈی ڈال دے، چلا ونچم. ہاں، سر جھکانا. تو جب کسی کی عظمت تاری ہو جاتی اور ان کا ادب میں کمی ہے بول کے احساس ہوتا، اپنے غلطی کا احساس ہوتا، تو آدمی کیا کرتا؟ پیٹ میں منڈی ڈالتا. تو پہلے تو اللہ اکبر بول کے ادب سے کھڑے ہو گئے، ایک دم سائلنٹ، نہ ہل رہے نہ جل رہے، لکڑی کی طرح کھڑے ہو گئے. پھر اور عظمت بڑی، ان کے بڑے ہونے کا احساس، اپنے محتاج ہونے کا احساس، اپنی کمیوں کا احساس. تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا، جھک گئے. اور جھک کے سبحان ربی العظیم، بہت بے عیب ہے میرا پالنے والا، عظیم ہے، بہت بڑا ہے. عظیم عظیم بول رہے ہیں ہم رکوع میں، عظیم بولتے عظمت کا سبق فکر ہے، عظیم ہے، گریٹ ہے، عظیم بولے، میرا پالنے والا بہت گریٹ ہے، میرا پالنے والا بہت گریٹ ہے، بولتے جا رہے ہیں، عظیم ہے، عظیم ہے، عظیم ہے. تو اب کھڑے ہو کے جو عظمت تھی رکوع میں اور بڑھ گئی، اور عاجزی بڑھ گئی. اب جو ہے طبیعت برداشت نہیں ہوئی سنبھالنے، اب کھڑے ہو کے پھر پورے کو زیرو کر دے رہا اپنے آپ کو، جو انسان کی سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے وہ چہرہ ہے. انسان کی شناخت چہرے سے ہے. پوری مین چیز یہی ہے, دماغ بھی یہی ہے, آنکھ وغیرہ سب یہی ہے, چہرے سے ہی انسان کا اس کی جو ہے ریکگنائزیشن ہے, اور سب سے عزت کی چیز ہے یہ. تو سب سے اوپر جو چہرہ جو سر ہے اس کو سب سے نیچے کر کے مٹی میں ڈال دے رہا اللہ کے سامنے, نہ کر اگر رہا بولے سے. بہت آجری کرنا ہے تو کیا بولتے, تمہارے پاؤں پڑتا ہوں جی بولتا, بہت غلطی کا احساس ہوا اپنا نکال مکتا بول کے بولتے, آپ کے پاؤں پڑتا ہوں. اب وہ آخری چیز ہے جو انسان کچھ کر سکتا ہے, اپنی سب سے عزت کی چیز کو پاؤں میں ڈال دیا لے آگے. اب اس میں کیا بول رہا, سبحان ربی الاعلی, میرا پالنے والا وہ بہت اونچا ہے اور میں نیچا ہوں. سب سے اوپر کی چیز کو نیچے رکھ کے اب منہ سے بھی بول رہا ہے میں بہت حقیر کیلا ہوں, میں نیچا ہوں اور تو اونچا ہے. ایک طرح سر کو نیچا کر رہے اور زبان سے تو اونچا ہے بول رہے. تو یہ نماز کیا ہے, اللہ کی عظمت اپنے اندر اتارتے چلے جانے کی مشق ہے. مؤذن صاحب بھی وہی بول کے بلاتے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے خدا کے بندے, کہاں دکان میں بیٹھا ہوا ہے, کہاں ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے, کون سی چیز کی اہمیت دل میں لے کے بیٹھا ہے, یاد رکھ وہ سب زیرو ہے, تیرا رب سب سے بڑا ہے, مار سب کو ٹھوکر, آ جا ادھر اور بتا کہ تو اللہ کو بڑا مانتا ہے باقی چیزوں کو چھوٹا مانتا ہے. تو وہ امام مؤذن کی آواز کو ہم لبیک کہہ کے ہاں بالکل اللہ ہی بڑے ہے اس لیے سب کام چھوڑ کے آ جاتے, اور آ کے بتاتے پریکٹیکل کر کے بتاتے کہ واقعی ہم چھوٹے ہیں ہم بڑے. تو یہ نماز سے چاہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت تاری ہو جائے. جتنی عظمت تاری ہوگی اتنا گناہوں سے بچے گا, ڈر پیدا ہوگا اس سے. تو ہم اپنی نمازوں سے وہ چیز, اب وہ عظمت پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے, نیچرل طریقہ ہے بالکل قرآن و حدیث میں. اللہ کی آپ بڑاپن کیسے سمجھ میں آتا, اللہ تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی کائنات ہے نا وہی آسان ذریعہ ہے اللہ کتنے بڑے ہیں سمجھنے کا. اس لیے نماز شروع کرتے وقت کیا بول کے شروع کرتے ہیں, ہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ آسمان و زمین کی جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کا جو بنانے والا ہے اس کے سامنے میں آ گیا ہوں, اس کے بڑے پن کا اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس کا بڑاپن سمجھنے کا ذریعہ کیا ہے, یہ زمین و آسمان, فطر السماوات والارض. اب قرآن و حدیث میں کیا ہے, کثرت سے اللہ کی بڑائی کو یہ زمین و آسمان سے سمجھایا گیا. کتنا بڑا نظام ہے, کتنا بڑا سمندر ہے, کیسے جنگلات ہیں, جنگلات میں کیسے کیسے جانور ہیں, ستارے کتنے بڑے ہیں, سیارے کتنے بڑے ہیں, سورج چاند کتنے بڑے ہیں. اب یہاں ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پالنے کے واسطے چاہے تو ایک چھوٹی موٹی دنیا بھی بنا سکتے تھے نا, ہم چھوٹی سی زمین پہ ہے ابھی. یہ آسمان اتنی دور ہونے کی بجائے ایک سو کلومیٹر کے بعد پیک کر دے سکتے تھے. جیسے ہم مرغی کا کھٹلا بناتے, بیلر مرغی کے واسطے بناتے, ہم کو پالنے کے واسطے بھی ایک چھوٹی دنیا بنا کے بھی ہم کو اللہ پال سکتے تھے. اللہ کے پاس تو ہر چیز کی قدرت ہے, چھوٹی دنیا بنا کے بھی ہم کو پال سکتے تھے. لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ ہر چیز بہت بڑی بنائی. زمین بہت بڑی ہے انسان کے سامنے, ایک آدمی ہمالیہ پہاڑ پہ جا کے اگر کھڑا ہو گیا نا, کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے وہ ہمالیہ پہ کھڑے تو اپنے آپ کو کتنا چوزا محسوس کرتا ہو, اتنا بڑا پہاڑ ہے اللہ کا بنایا ہوا, میں کتنا ہوں چھوٹا. وہ ہمالیہ پہاڑ اتنا بڑا ہے مگر زمین کے مقابلے میں دیکھو تو وہ بہت چھوٹا ہے. اللہ کی زمین کو سوچو پھر کتنی بڑی. سمندر کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ, وہ بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں, پہاڑ جیسی بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں, اکیلا اگر سمندر کے کنارے اکیلا کھڑے جانا روپ تاری ہو جائے گا. وہ تو سب لوگ تفریح کے واسطے جاتے ہیں, عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دل غفلت کا رہتا ہے, ورنہ اگر کوئی آدمی اکیلا جا کے سمندر کے پاس کھڑا ہو جائے تو ہیبت تاری ہو جائے گی. اتنا بڑا سمندر ہے, کتنا چھوٹا میں ہوں. تو اللہ کی عظمت سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے, کائنات کو غور کرنا, بنائی ہوئی چیزوں کا بڑاپن دیکھ کے
بنانے والے کا بڑاپن خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے پورے قرآن و سنت میں بار بار کہا گیا قرآن میں کہ اللہ کی کائنات خالی بڑی نہیں بنائی گئی ہے, تم سوچو بار بار اس کو آنکھیں کھول کے دیکھو, اس سے تم کو سمجھ میں آئے گا تمہارے اللہ کتنا بڑا ہے اور کس اللہ کو جا کے حساب دینا ہے, کون سا اللہ تم کو یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے. تمہارے اللہ کی بڑائی تم کو سمجھ میں آئے گی, تم رات دن کائنات پہ غور کرو. اتنی بڑی کائنات بنانے کا مقصد ہی ہے. اب سائنس والے حیران ہیں اس کائنات کے وسعت کو دیکھ کے, یعنی ایسے ایسے سیارے سائنس کے علم میں آتے جا رہے ہیں کہ روشنی وہاں سے نکلی, روشنی کی رفتار 286,000 میل ہے ایک سیکنڈ میں. اتنی تیزی سے دوڑتی ہی روشنی اس سیارے سے نکلی اور زمین پر پہنچنے میں کئی خرب سال, 20-20 خرب سال لگے. ایسے سیارے ملتے جا رہے ہیں, بھی ایک سیکنڈ میں 286,000 میل سے بھاگتے ہوئے زمین تک آنے کے واسطے اس کو 15-15, 20-20 خرب سال لگ گئے, تو سیارہ کتنی دور ہوگا. تو اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے. اب یہ زمین ہی ہم کو اتنی بڑی نظر آتی, اتنا آباد ہونے کے باوجود بھی بس پہ بیٹھے تو کھلی زمین کتنی نظر آتی. اس سے ملک کے ملک میں بھی آباد ہی نہیں ہوئے, کتنے علاقے ایسے, اتنی بڑی زمین, 85,000 کا خطر ہے اس کا میل کا, اتنی بڑی زمین ہے. یہ پوری زمین دیکھے تو اگر کائنات کے مقابلے میں سوچے تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی بڑی زمین بھی. ہمارا جو سورج ہے وہ 86,000 گنا بڑا ہے اس زمین سے. ایسی 86,000 زمینیں بھی سورج میں ڈال دیے تو کھا جاتا ہوں. اتنا بڑا سورج ہے جو ہمارے بازو ہے, ہمارے خاندان کا باپ سب سے قریب میں. باقی ایسے اربوں سورج خالی ایک ایک گلیکسی کے اندر ہے, اور ایسی گلیکسیاں بھی جو ہے وہ بھی 10 ارب کچھ ہے تعداد, اس وقت مجھے بھول رہا ہوں. اتنی بڑی کائنات ابھی انسان کو سمجھ میں آ رہی ہے, ابھی ابھی چھپ کے کتنی ہے وہ دن بدن کھلتے جا رہی ہے, اور کتنی بڑی کائنات. ایک ایک سورج ایسا ہے, کوئسار نام کے ہیں ستارے, کہ ہمارے یہ جو سورج ہے جو ہماری زمین سے 86,000 گنا بڑا ہے, ایسے ایک ایک ارب سورج کے برابر ایک ایک سیارہ ہے. اس میں اتنی انرجی ہے کہ اس سے ہمارا یہ جو سورج ہے ایسے ایک ارب سورج بنیں گے, ایسا ایک ایک سیارہ ہے. اتنی بڑی دنیا, اللہ کون ہے سوچو. ہم لوگ اللہ اللہ ایسا بولتے, بڑے بھائی بولے ایسا بولتے, اپنے بڑے بھائی کا نام لے لے کے ایسا بولتے اللہ اللہ. ارے اتنی طاقت ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا, کانپنا اگر سمجھے اللہ کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے سیارے ہمارے سورج سے ایک خرب بڑا بڑا ایک ایک سیارہ ہے, ویسے بے شمار ہے. اتنی گرمی, اتنی حرارت, اتنی انرجی اللہ پیدا کر کے رکھے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ہے جہنم. سائنس کے حساب سے جہنم ہے آنکھوں کے سامنے, بلیک ہولز جو ہیں کائنات کے اندر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کو اللہ نے حکم دیا دہکانے کا فرشتوں کو, کہ گرم کرو جہنم کو. تو فرشتوں نے گرم کیا اس کو, 1,000 سال تک اس کو گرم کیا, اور وہ بالکل لال سرخ ہو گئی اس کی آگ. تو اللہ کے پاس آگے عرض کیا, یا اللہ اچھی گرم ہو گئی ہے خوب. تو فرمایا نہیں, اور اس کو دھونکو, اس کو اور تیز کرو آگ. پھر 1,000 سال تک فرشتے اس کو گرم کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ ایک دم سفید ہو گئی اس کی آگ. فرمایا صحیح حدیث ہے, کمزور حدیث نہیں, مشہور حدیث. پھر آگے فرشتے نے کہا, یا اللہ بہت تیز ہو گئی ہے آگ, اب بالکل وائٹ ہو گئی ہے. اللہ نے کہا نہیں, اس کو اور گرم کرو, اور 1,000 سال تک اس کو گرم کیا جہنم کو, اور پھر اس کی آگ کالی ہو گئی. اور فرشتوں نے آگے کہا, یا اللہ اب اس کی آگ کالی ہو گئی, اور حضور نے فرمایا اب جہنم کی آگ کالی ہے. اتنی تیز آگ ہوگی کالی. اب اس کو آج کی سائنس کی معلومات سے ٹچ کر کے دیکھو, کہ عام جو آگ ہوتی ہے وہ لال ہوتی ہے، لیکن جو ایٹمک جو بھٹی ہوتی ہے، جہاں ایٹم سے جو ہے جہاں کرنٹ بنتا ہے، جب ایٹم سے وہاں ایٹمی انرجی سے جہاں آگ جلائی جاتی ہے، وہ اتنی تیز آگ ہوتی ہے کہ اس آگ سے بہت کئی ہزاروں گنا تیز آگ ہوتی ہے، وہ وائٹ ہوتی ہے۔ ایٹمی بھٹی کی جو آگ ہوتی ہے وہ ایک دم وائٹ ہوتی ہے۔ پھر دنیا والوں کو بلیک ہول بھی مل گئے، کائنات کے اندر ایسے بلیک ہول ہے، وہ بلیک ہول کالی جو آگ ہے وہ بھی ایک آگ ہے، کالی بلیک ہول، وہ کالی ہے۔ بلیک ہول میں اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے کہ ہماری زمین سے ہزاروں اربوں گنا بڑا جو سیارہ ہوتا ہے، اگر وہ بلیک ہول کے قریب چلا جائے اور بلیک ہول اس کو کھینچ لیتا ہے تو سیکنڈوں میں وہ پورا سیارہ ختم ہی ہو جاتا ہے اس گرمی کی وجہ سے۔ کائنات کے بڑے بڑے سیارے جن کی کشش جب کمزور پڑ جاتی ہے تو بلیک ہولز اللہ نے یہاں وہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ بلیک ہول سے ان کو کھا جاتے ہیں۔ وہ بلیک ہول کی گرمی اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے کہ اس میں کوئی سیارہ جاتا ہے تو سیکنڈوں میں ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جہنم کی آگ کالی ہے، وہ ایک جہنم تو بلیک ہول کی شکل میں دیکھ ہی رہے۔ یہ پوری کائنات کو بیلنس کر رہے اللہ تعالیٰ بلیک ہول کے ذریعے سے، جتنے بھی سیارے ہیں اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ کل فی فلکی یسبحون، اسی سے پورے دنیا کا نظام جو ہر ایک کا ایک حدود ہے اسی میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے سیارے ہیں مگر اپنے حدود سے نہیں، خربوں سیارے مل کے ایک گلیکسی ہے، پھر ادھر اربوں، وہ ایک گلیکسی دوسری گلیکسی اس میں سے پار ہو جاتی ہے، کوئی ٹکراتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا آربٹ مقرر ہے، اگر ذرا اپنے محور سے کوئی ہٹ جائے تو بس قیامت آ جائے گی، ٹوٹ جائے گا، سب ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ نے پورے بڑے بڑے سیاروں کو آڈر دیا ہوا ہے بس اتنی حدود میں چلنا۔ تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا ایک محفل میں، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی سیارہ اپنے آربٹ سے ہٹ جائے تو؟ کوئی سیارہ اپنے آربٹ سے ہٹ جائے تو جدو؟ تو حضور نے فرمایا، اب اس زمانے میں جو ہے سائنٹیفک بات کرتے تو لوگ بھاگ جاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، زمانہ بھی تو دوسرا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے ایسے جانوروں کو رکھا ہوا ہے کہ وہ جو بھی سیارہ آربٹ سے ہٹے اس کو وہ نگل لیتے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں، وہ جانور کہاں رہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ اللہ کی چراگاہ میں رہتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات کا ایک سیارہ جب تک اس کے اندر توانائی رہتی ہے وہ آربٹ پہ رہتا ہے، جب اس کے اندر کی توانائی جل جاتی ہے، وہ ہلکا وہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آربٹ سے بھٹکنے کا خطرہ رہتا ہے، اس کا ٹکراؤ کا، تو بلیک ہول اس کو کھا لیتا ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بنا کے رکھے ہیں جانور یہاں وہاں، جو کوئی بھی اللہ کے نظام سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں، بلیک ہول ہے۔ سوچو اللہ کا نظام کتنا بڑا ہے، عقل جو ہے پھٹ جائے گی، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنے بڑے سیارے ہیں۔ اسکارپیو نام کے سیارے ہیں، ان کے سامنے، اس سیارے کے سامنے زمین ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر ہے، تو سیارے کتنے بڑے ہوں گے۔ اور اس اتنے بڑے بڑے سیاروں کو کھا جانے والا بلیک ہول وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس سب کے بنانے والے کا نام ہے اللہ، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں، غور کرو کائنات پہ، میں کیا ہوں سمجھنا ہے تو غور کرو۔ جب دیکھو تم اپنے ہی کارنامے میں سوچتے رہتے، میں یہ کرا وہ کرا، میں گھر بنایا، میں کمایا، میں بچوں کو پالا، میں شادی کرا، یا تم مخلوق کے کارنامے میں دیکھتے رہتے، وہ کیا کمپلیکس ہے بھائی، کیا بلڈنگ ہے بھائی، کیا روڈ ہے بھائی، کیا کاریں ہیں، تم مخلوق کی بڑائی میں رات دن رہتے ہو۔ اگر تم صحیح بندے بننا ہو تو تم اپنا وقت ایسا نکالو اللہ کی بڑائی پہ سوچو بیٹھ کے۔ اور حدیث میں آیا تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا، وہ ستر سال عبادتیں کرنے سے بڑھ گئے۔ اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ بڑائی سوچنے سے پیدا ہوگی۔
بغیر بڑائی کے نماز سے کیا حاصل ہے؟ نماز تو پڑھنا ہے لیکن اللہ کی بڑائی والی جو نماز ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. وہ سجدہ ہی الگ ہوتا ہے جو اللہ کی بڑائی دل میں لے کے ہوتا ہے. وہ بڑائی پیدا ہوتی ہے غور و فکر سے. اب آپ تو سائنس اتنی کھل کے آئی ہے, اتنی کھل کے آئی ہے کہ اس سے آدمی مدد لے, اللہ کی بڑائی کا سبق لے. تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے پہلے کائنات میں اللہ کی بڑائی پوری غور کر کے جب عظمت طاری ہو جائے تو نماز شروع ہوتی ہے. وہ پوری کائنات کے مالک اب میں چھوٹا بن کے دکھانے کے لیے آ گیا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. پہلے کائنات سے بڑائی سمجھو پھر آؤ نماز میں, یہ ہے طریقہ. اس پہ ہم لوگ محنت ہی نہیں کرتے, نماز کیسا بنتی ہے ہماری؟ اب منہ سے صحیح نکلے گا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, کیسا نکلے گا جب پورے کائنات کا نقشہ سامنے ہے, جب کوئسار سامنے ہے, جب اسکارپیو سامنے ہے, جب بلیک ہول سامنے ہے, جب اتنی بڑی کائنات سامنے ہے, وہ پورا تصور ملے کہ پھر بولو اللہ اکبر. اے مالک کے پوری کائنات کو بنانے والے, میں اپنا چھوٹا پن بتانے کے واسطے آ گیا, میں آج ہی نہیں بنا رہا. یہ عقل اسی استعمال کے لیے, ہم لوگ پوری عقل صرف کمانے میں, مکاری میں, عیاری میں, دشمنیاں کرنے میں لگا رہے. عقل یہ عقل اتنی بڑی جو مائنڈ دی ہے اللہ تعالیٰ, اللہ چاہتے تھے ایک ایسی ذہین مخلوق ہو جو مجھے جیسا پہچاننا ہے ویسا پہچانے, اسی لیے سائنس کو کھلتے جا رہے ہیں. یہ پورا مائنڈ اس لیے ہے کہ اللہ کی عظمت جیسا سمجھنا ہے اس میں لگانا ہے اس مائنڈ کو. تو مقاصد میں ہے, اتنا جینیس بنانے کا مقصد ہے وہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عقل مند کون ہے, عقل کا صحیح استعمال کرنے والے کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کیا فرمائیں دیکھیے, یہ حضور نیند سے اٹھتے ہی پہلے پلنگ سے اٹھ کے, بستر سے اٹھ کے آسمان, کھلے آسمان کو دیکھتے ہوئے یہ سورہ پڑھتے, یہ آیتیں پڑھتے تھے, یہ آل عمران کی آخری آیتیں. یہاں سے حضور کی صبح ہوتی تھی, رات میں اٹھتے ہی نیند سے وہ فریش ہو گیا ذہن, اٹھتے ہی پہلا سبق جو اپنے اندر داخل کرتے تھے یہ رکو پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اور اتنی بڑی زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, یہ رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے, اتنا بڑا جو سسٹم ہے. لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی, اللہ کتنے بڑے ہیں پہچاننے کی نشانیاں. الذین یذکرون اللہ, جو کائنات پہ غور کرتے کرتے اللہ کی ان کے دل پہ ایسی عظمت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیام و قعود وعلی جنوبہم, اور پہلو بدلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اتنا چھا گئی اللہ کی بڑائی ان پہ. وہ آگے دیکھیے, وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, عقل مند بندے اللہ کے وہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں غور کرتے رہتے ہیں. وہ تفکرون فی خلق السماوات, کیسے اس کو بنایا گیا اس پہ غور کرتے رہتے ہیں, اور غور کر کے کس رزلٹ پہ آتے ہیں, عاجزی آ جاتی ہے ان کے اندر, اپنی زندگی کی فکر آ جاتی ہے, سیریس ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ سے واسطہ ہے ہم کو, جا کے وہاں جواب دینا, ایسا جواب دیں گے؟ کائنات کی عظمت کو دیکھ کے ان کو اپنی فکر ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں جو کائنات پہ غور کرتے ہیں, وہ ایسا فکرون فی خلق السماوات والارض, اور کیا پکارتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار آپ بیکار اتنا سب پیدا نہیں کیے, آپ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کتنے بڑے ہیں, آپ کا پاور بتانا چاہ رہے ہیں, بہت بڑا آپ کا مائنڈ ہے, بہت بڑی آپ کی طاقت ہے, یہ سب بنائے ہیں تو آپ خالی نہیں بنائے ہیں, اب اس کو اپنی فکر ہو جائے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار, تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے, اتنے بڑے اللہ سے واسطہ ہے تو اس کو اپنی فکر ہوگی. اور چونکہ اطراف پوری کائنات میں سب آگ ہی آ گئے تو آگ سے ڈر رہا ہے, عذاب النار, ہر طرف اتنے بڑے بڑے آگ کے ستارے سیارے ہیں آگ سے بھرے ہوئے, کچھ تو ویران ہیں جس میں آگ نہیں ہے, مگر کتنے ہیں جو آگ سے بھرے ہوئے, سورج, ہر گلیکسی میں اربوں سورج آگ سے بھرے ہوئے. جب کائنات پہ غور کرتا ہے تو ہر طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے, زمین خود بھی کیا ہے, آگ ہے, ٹھنڈی ہو گئی, اوپر کی پرت خالی ٹھنڈی ہوئی ہے, اندر پوری آگ ہی ہے زمین. سائنٹسٹ مثال دے کے سمجھاتا ہے
کہ جیسے سیب ہے تو سیب کے اوپر کا جو لال چھلکا ہے کتنا باریک ہے، جتنا سیب کے اوپر کا لال چھلکا ہے اتنی ہی زمین کی اوپر کی پرت یہ ٹھنڈی ہے جس پہ ہم گھر بناتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، یہ لال چھلکے کے برابر ہے، باقی اندر گودا جتنا ہے اتنی اندر آگ ہی ہے، زمین خود آگ ہے، اندر کی آگ جب حرکت کرتے ہیں لاوا تو زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پڑتے ہیں، اللہ سنبھال کر کے، خالی اوپر کے لال چھلکے پہ پوری ہماری مستی ہے، یہ مستیاں کرنا، یہ اکڑنا، یہ سب کیا ہے، خالی چھلکے پہ ذرا اندر کا گودا جو مارا تو چھلکا آؤٹ ہوتا، اندر ہو جاتے، غیر محفوظ ہیں ایک دم ہم، تو جو کائنات پہ غور کرتے رہتے ہیں ان کو ہر طرف آگ نظر آتی ہے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اس لیے وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچائیے، اتنا بڑا آپ انتظام کر کے رکھے تو خالی نہیں رکھتے، تو جہنم میں آتا نا، اتنی بڑی جہنم ہے اس میں جس کو ڈالا جائے گا، اتنی بڑی جہنم ہے، تو اب خود آنکھوں سے نظر آ رہی کہ آلریڈی جتنی نظر آ رہی آگ وہ اتنے زیادہ سیارے ہیں آگ کے، اگر آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے نا، ایک ایک کو ایک ایک سورج میں ڈالا جائے، ایک سورج میں ایک ہی آدمی کو ڈالا جائے، آدمی ختم ہو جائیں گے، سورج ختم نہیں ہوں گے، اتنے سورج ہے، اتنی آگ ہے پہلے سے، اب ہم کو جو نظر آ رہی ہے، اس لیے جو کائنات پہ غور کرتا ہے اس پہ ایک روب تاری ہو جاتا ہے، اتنی آگ، یا اللہ مجھے آگ سے بچاؤ، فقینا عذاب النار، اس زمانے میں کیا ہوگا میرے دوستو، عظمت دلوں سے ختم ہو گئی اللہ کی، بڑاپن جو ہے اللہ کا، طاقت اس کا احساس ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں دنیا کے حالات ایسے تھے کہ ہر انسان کو میں کتنا چھوٹا ہوں، اللہ کتنے بڑے ہیں سمجھنے کے واسطے رات دن سین اس کی آنکھوں میں آتے تھے، اب کیا ہے، شہروں میں آ گئی آبادی، شہروں میں دور دور تک نہ جنگل یاد نظر آتے ہیں، نہ صحرا نظر آتے ہیں، نہ تاروں بھرا آسمان نظر آتا ہے، ہر طرف بلڈنگیں ہی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، ادھر ایک کمپلیکس، ادھر ایک کمپلیکس، اس کی کار، اس کی کار، اس کا ڈیکوریشن، اس کا ڈیکوریشن، روڈ پہ نکل جائیے تو یہ شاپنگ مال، وہ شاپنگ مال، دیکھے تو حیرت سے پڑ جاتی نگاہ، وہ خوبصورت، وہ ڈیزائننگ، وہ ڈیکوریشن، سڑکوں پہ دیکھیے تو ایک سے بڑھ کے ایک ماڈل کی کار، جدھر جاؤ انسان کی ہی بڑائی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے شہروں میں رہنے والے آج کے انسان، رات دن انسان کی ہی بڑائی، تو آدمی یہی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے تو آدمی کو ہر وقت احساس ہوتا تھا میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ بہت بڑے ہے، کیوں پیدل چلنا پڑتا تھا اکثر، تو زمین کے فاصلے نظر آتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے تھے، اور پہلے جنگلوں میں پورے جانور بھرے ہوئے رہتے تھے، شیر وغیرہ درندے، اس میں سے آدمی کو جانا پڑتا تھا تو ڈرتے ڈرتے جاتا تھا، اب کیا ہے دور دور تک سڑکوں پہ نہ شیر ہے، نہ ببر ہے، نہ سانپ ہے، نہ کیا ہے، سکون سے اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کہاں اپنا چھوٹا پن نظر آئے گا، پہلے 20 کلومیٹر کا سفر کرو بیچ میں شیر کا جنگل آ جاتا تھا، جنگلات میں سے گزرنا پڑتا تھا انسان کو، بڑی بڑی سواریاں نہیں تھی، اس کو قدم قدم پہ یاد آتا تھا اللہ کتنے بڑے، یہ مخلوق کائنات کتنی بڑی، میں کتنا چھوٹا، قدم قدم پہ اس کو، ہاں مچھر وغیرہ، اور پھر وقتاً فوقتاً سیلاب آتا تھا تو پورا گاؤں ہی غائب ہو جاتا تھا، جہاں کلتا گاؤں، تو لوگوں کو ہیبت ہو جاتی تھی، ارے بھائی گاؤں کا گاؤں چلے گا، سیلاب سے بہت ڈرتے تھے لوگ، بیماریاں بھی آتی تھی تو ایک دم کالرا آیا، ہیضہ آیا، تو پورے بستی میں سے ایک ایک گھر میں سے 5-5 جنازے نکل جاتے تھے، پوری بستی خالی ہو جاتی تھی، تو لوگوں پہ ایک ہیبت تاری ہو جاتی تھی، یہ دنیا کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو پورے گاؤں پورا خالی ہو گیا، آنکھوں سے مردے دیکھتے تھے، اب کیا ہے گلوکوز چڑھا دیتے ہوگا ذرا کچھ تو بھی خے پیخنے اگر شروع ہو گئے خے دست تو بس گلوکوز چڑھا دیتے سب، تو پہلے کے انسان کو قدم قدم پہ میں کتنا چھوٹا ہوں اور یہ کائنات چلانے والی کتنی بڑی ہے طاقت وہ روز دیکھتا رہتا تھا، پیسہ بھی اتنا کہاں تھا پہلے، پیسے کی پیداوار کہاں تھی، آج پیسہ کمانے کی ہزاروں شکلیں ہو گئی، پہلے زراعت تھی بیسک شکل تھی، وہ زراعت کا تعلق بارش سے رہتا تھا، تو اس کے واسطے ہمیں ایسا زمین میں پیسہ ڈال کے دعا کرتے بیٹھنا پڑتا تھا کسان میں، پانی نہیں گرا تو پھر اللہ اللہ ہی بولنا پڑتا تھا. اب ٹرین جب نکلی، ایک عربی میں ہم نظم پڑھے مصر کے ایک شاعر کی، تو ٹرین نکلی تو شاعر ٹرین کی تعریف کرتے بول رہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اب ٹرین آ گئی ہے، ہمارے علاقے کے اندر اگر قحط پڑ گیا تو ہم دوسری جگہ سے مال گاڑی سے غلہ منگا لیں گے. اب کے انسان میں کیا ہے، سیلاب آئے تو پریشانی نہیں ہے، قحط آیا تو پریشانی نہیں ہے. پہلے کھانا کھانا ہی مسئلہ ہوتا تھا، گاؤں کی عام دعوت کرے وہ تو بہت بڑی نعمت تھی، کھانے کا انتظام ایک بڑا مسئلہ تھا. آج سے 40 سال پہلے دیہاتوں میں وقتاً جب سیلاب آتی ہے قحط آ جاتا تھا تو لوگ محنت کرنا چاہے تو کوئی نوکری نہیں تھی، کمانا چاہے تو کوئی کام نہیں تھا، کھانا کھانا مسئلہ تھا. آج کیا ہے، کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر طرف کھانا ہی کھانا ہے. فقیر بھی جو آج کل پیسے مانگتا تو سگریٹ پینے کے واسطے، مزے کرنے کے واسطے، کھانے کا اتنا پرابلم نہیں. تو پہلے کے انسان کو قدم قدم پہ میں چھوٹا ہوں، میں حقیر ہوں، یہ کائنات کا چلانے والا بہت بڑا ہے، ڈر کے رہنا بھائی، ڈر کے رہنا بھائی، وہ اس کو آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا تھا، ایسا نہیں لیتا تھا، بھوکے رہنا پڑتا تھا. آج کے انسان کا ہر طرف لگژری لائف ہے، ضرورت کی سب چیزیں ہیں، اب جیب بھرا ہوا ہے، پیٹ بھر کھانا کھا کے اب کیا روئیں گا، اور رات میں اٹھ کے رونا ہو تو نہیں آ رہا رونا، کیوں روئیں گا، پیٹ بھرا ہوا ہے، 10 کو نوکری رکھنے کا ہے، تیرے اس کو کیا رہا، خرید لیتا ہوں بولتا، تیرے تیرے 10 کو میں رکھ لیتا ہوں بولتا، اب رونا کیسا آئیں گا. آج کل کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عظمت الہی سے بہت دور ہوگا انسان، مگر ایک نیک انسان بننے کے واسطے خشیت، رونا دھونا، اللہ کی عظمت کے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتے. تمام نبی راتوں کو روتے تھے، ہر زمانے کے صالح انسان راتوں کو روتے تھے، یہ روئے بغیر دل پاک نہیں ہوتا. اپنی آجری، اپنی کمزوری، اللہ کی عظمت، اپنے گناہوں کا احساس، یہ جب تک انسان روتا نہیں، یہ اندر کا شیطان جو ہے ہمارا نفس، وہ قابو میں نہیں آتا. کس وجہ سے آج کے انسان کو خاص طور پہ وقت نکال کر اللہ کی عظمت کو سوچنا پڑے گا بیٹھ کے، اس لیے کہ اطراف تو اب عظمت نظر نہیں آ رہی، اطراف اب انسان کی عظمت نظر آ رہی، دنیا حسین دلہن کی طرح سچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آ جاؤ میری طرف آ جاؤ بول رہی، پیسے کی ریل پیل ہے، خواہشات کی ریل پیل ہے، اطراف کی چیز تو انسان کو غافل بنانے والی ہے، اب دل اندر کا پاک کرنے کے واسطے اب اکیلے بیٹھنا پڑے گا، راتوں کو اٹھنا پڑے گا، کبھی وقت نکال کے جنگلوں میں جانا، بیٹھ کے اکیلے میں اللہ کی بڑائی کو اپنے اوپر تاریخ کرنا، کبھی چھت پہ چلے جانا اور رات میں آسمان میں تاروں میں کھو جانا تھوڑی دیر کے لیے. حضور تو روزانہ صبح ایسے ہی کرتے تھے کہ پوری کائنات میں، پورے تاروں میں کھو جاتے تھے، کتنی بڑی کائنات ہے یا اللہ تیری، پہلے اللہ کی عظمت دیکھ کے پھر آگے تہجد شروع کرتے تھے حضور روزانہ. اب ہم لوگ کبھی کائنات پہ غور کر رہے ہیں، اب کیا کرنا پڑے گا، وقت نکال کر اللہ کی عظمت تاری کرنا، کتنے بڑے ہیں. اور یہ قرآن میں جو کثرت سے جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ، جہنم کے سانپوں کا، بڑے بڑے سانپوں کا تذکرہ، بچھوؤں کا تذکرہ، کہ ایک ایک اونٹ کی طرح ایک ایک بچھو، ایک ایک چنگاری ہوگی، فرمایا بچھو ایسے ہوں گے جو حدیثوں میں ہیں، یہ جو تفصیل ہے نا جہنم کی، وادیاں ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، فرمایا جہنم کی ایسی گرمی ہوگی کہ جہنمی کا جو قطرہ ہوگا، اس کو جو جس پسینہ، وہ پسینے کا قطرہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر ایک قطرہ جہنمی کا پسینہ احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو یہ پہاڑ پگھل جائے گا. حضور نے فرمایا وہ 14 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ جو مدینے کے پاس ہے، تو اگر جہنمی کا ایک قطرہ اس پہ پڑ جائے تو یہ پہاڑ پورا پگھل جائے گا. تو آپ بتاؤ جہنم میں کتنی گرمی ہوگی، ایسی گرم جہنم میں رہنا، کیسے کیسے عذاب ہیں، جہنم کی تفصیلات ہیں. حضور بیان کرتے تھے، بعض صحابہ کی چیخیں نکل کے مر گئے حضور کی مجلس میں جہنم کا تذکرہ سن. تو یہ جہنم کے تذکرے ہماری ضرورت ہے ایمان بننے کے لیے، اعمال بننے کے لیے. اب ہم لوگ جو ہے جہنم کے تذکرے ہمارے سامنے آتے ہی نہیں، اکیلے میں جہنم میں جانے والا ہوں اس لیے کوئی محفوظ نہیں ہے. قرآن مجید میں ان عذاب ربہم غیر معمون، اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بچ جاؤں گا. فرمایا اللہ ڈکلیئر کر دیے، کوئی یہ مت سوچو کہ میں بچ جاؤں گا، بلکہ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کے کہا ہے ایک ایک کو جہنم میں سے گھسا کے نکالوں گا، اللہ نے فرمایا قرآن مجید. ایک بھی جہنم میں گئے بغیر بائی پاس ہے ہی نہیں، جہنم سے گزر کے پھر نکلنا ہے، آگے پھر بعد میں ہے جنت. تو یہ جہنم ہے نا، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود جہنم کا تذکرہ آتے ہی پتے کی طرح کانپتے تھے اس کے اوپر ممبر پہ. جہنم کا جب تذکرہ کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جر جاتے تھے کہ حضور کہیں گر نہ جائیں بے ہوش ہو گئے. نبی کے اندر اتنا ڈر ہے تو ہمارے اندر کتنا ہو. حالانکہ اللہ کے نبی پہلے وہ خود بتا چکے ہیں کہ میں سفارش کروں گا، سب کو جنت میں لے جاؤں گا، سب اللہ ان کو بتائے. لیکن جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا حضور سب بھول جاتے تھے اللہ کے سب وعدے ہیں. کیوں؟ اللہ اتنے بڑے ہیں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے، کوئی پکڑ کے پوچھنے والا ہے کیا؟ وہ پوچھ سکتا کہ اللہ کو کوئی جہنم میں ڈال رہے آپ، بلکہ کوئی نبی پوچھ سکتا، کوئی ولی پوچھ سکتا. بہت بڑی طاقت ہے، پورے انبیاء اولیاء پورے انسان سب ملا کے بھی چونٹی کے برابر نہیں اللہ کی عظمت کے سامنے. اس سے سب ڈرتے رہتے تھے، انبیاء ڈرتے رہتے تھے، حالانکہ اللہ کے وعدے تھے، مگر بندگی اللہ کی عظمت کا تصور آتے ہی ڈرتے تھے، کانپتے تھے. تو یہ جو جہنم کے تذکرے ہیں یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، یہ جہنم کے تذکرے ہونا چاہیے. اس کی تفصیلات، اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام وہ دوزخ کی جو اور جنت کی جو صورتیں ہیں ہر جگہ ہے وہ قرآن مجید میں، اس کو رات میں تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھ کر اکیلے میں اس کی تلاوت کرتے تھے. پورے صحابہ کا معمول تہجد میں آواز سے قرآن پڑھنے کا تھا، اب ان کی لینگویج میں تھی. اور جب تھوڑا سو کے اٹھے تو دن کے جو فکریں تھی، ٹینشن تھی، وہ ختم ہو جاتی. دن میں کوئی کاروبار کی بات تھی، گھر کی بات تھی، کچھ بھی تھی ہوں گی، لیکن سو کے جب آدمی اٹھا کچھ دیر تو اس کے بعد جو ہے وہ دن کی فکریں ختم ہو جاتی تھی. پھر کائنات پہ نظر ڈال کے اب اللہ کی عظمت میں کھو جاتے تھے. اس کے بعد تہجد شروع کرتے تھے. اب وہ تہجد کی نماز میں کیا رہتا تھا؟ اللہ کی بڑائی کا بیان، دوزخ کی تفصیلات، آگ کی تفصیلات، جہنم کی تفصیلات. اب روتے تھے پڑھتے تھے، روتے تھے پڑھتے تھے. یہ پورے صحابہ کا طریقہ، ایسے صحابہ بنے تھے. ان کے بعد کے بھی ہر دور کے صالحین جہنم کے تذکرے پڑھ پڑھ کے، جنت کے تذکرے پڑھ پڑھ کے، جہاں جہنم کی آیتیں آئیں روتے رہتے تھے، جہاں جنت کی آیتیں آتی تھی ماں یا اللہ یہ جنت مجھے عطا فرمائیے. ایسی راتیں ان کی گزرتی تھی، روزانہ رات میں ایسا وقت ان کا گزرتا تھا تو صحیح عظمت دل میں آتی تھی. تو پھر گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا تھا. حضور محفل میں صحابہ کی کیفیت پوچھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حارثہ سے پوچھے، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صحابی کا نام، حارثہ آج صبح میں تمہاری کیفیت کیا تھی؟ صبح جب تم اٹھے تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تمہاری تھنکنگ پہ کیا چیز کا غلبہ تھا؟ کیا سوچ تھی تمہارے اوپر؟ کیونکہ وہ لوگ رات پورا جہنم وہنم کی سب آیتیں پڑھتے تھے، پڑھ کے پھر سوتے تھے، تو اب اٹھے تو وہی رہے گا. اتنی تنہائی میں اتنی آیتیں پڑھ کے روئے تو اب صبح اٹھنے کے بعد کیا رہے گا؟ ذہن میں وہی نقشہ رہے گا. تو حضور نے جب ان سے پوچھا کیا ہے تمہاری کیفیت، صبح اٹھے تو کیسے تھے تم، کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا، یعنی حساب دینا ہے نا قیامت کے، اور دائیں طرف جنت تھی، بائیں طرف جہنم تھی، سامنے پل صراط تھا. یعنی میں صبح اٹھا تو یہ فکریں میرے اوپر غالب تھی کہ ایک دن پل صراط پہ سے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ ان کی کیفیت صبح کے وقت رہتی تھی. اور ہم کو سکھایا گیا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی سات بار اللہم اجرنی من النار، اللہم ابھی جو ہم لوگ پڑھے اے اللہ جہنم کی آگ سے بچائیے، جہنم میں سات بار بول رہا آدمی تو اس کا دن شروع ہو رہا جہنم سے بچنے کی فکر کے ساتھ شروع ہو رہا. اتنا وقت وہ لوگ لگاتے تھے اپنے اندر ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے, اکیلے میں اٹھ کے تنہائیوں میں جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے. اب ہم لوگوں کو آیتیں تو یاد نہیں ہیں, اور عربی میں ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, مگر اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سو کے اٹھنے کے بعد چھت پہ چلے جانا, تارے وغیرہ ویران کی جگہ پہ چلے جانا, اور تھوڑی سی ٹارچ وارچ لے کے یا کہ کوئی چراغ کا انتظام کر کے وہ آیتوں کا ترجمہ پڑھنا, آیت پڑھنا ترجمہ پڑھنا. زبان یاد نہیں ہو تو کیا ہوا, قرآن پڑھنا اکیلے میں, اور یہ سوچ کے پڑھنا اللہ میرے سے بول رہے ہیں. ایسا وقت آپ روزانہ 10-15 منٹ کیجئے, کیسی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. جب جہنم کی آیتیں آئیں گی, اللہ کی عظمت کی آیتیں آئیں گی, ان کو زبان ہی آتا, ہم کو یاد نہیں ہے تو کیا ہوا, ہم دیکھ کے تو پڑھ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے قرآن کا ترجمے پہ غور کرے, جو سین آتا اس میں کھو جانا. اذا زلزلت الارض زلزالها, آیت آگے ہم پڑھنے بیٹھے کہ وہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب پوری زمین کو اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے, پوری زمین ہلا مار دی جائے گی. اب وہ تصور کرنا, یہ جو زلزلے آتے ہیں وہ پلیٹس کہیں ٹکراتی ہیں کرتی ہیں, تو وہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ جو نیچے لاوا ابلا یا کہیں پلیٹس ٹکرا گئی اندر, تو اتنے بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں. اللہ فرما رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری زمین کو ہی مار دوں گا میں, پوری زمین پہ آئے گا زلزلہ, تو الٹی چلے گی زمین قیامت سے پہلے. تو مشرق سے نکلنے کے بعد مغرب سے سورج کی لوگ ایسا جھٹکا لگے گا کہ اس کی رفتار ہی الٹ ہو جائے گی, تو پوری زمین پہ زلزلہ آئے گا, اس کے بعد وہ رخ چینج ہو جائے گا. اب یہ سین بیٹھ کے سوچے تو کیا ہیبت تاری ہوتی. اس قسم کی ایکٹیویٹیز ضروری ہے ایک مومن کا دل بنانے کے لیے, جو آج کا ہمارے ٹائم ٹیبل میں ہے ہی نہیں. جب تک عظمت الہی نہیں سوچیں گے آپ, قرآن کی آیتوں میں نہیں ڈوبیں گے, ایمان بنے گا کیسے, کیفیات بنیں گی کیسے, اندر سے عاجزی آئیں گی کیسے. تو مشین کی طرح کی نمازیں پڑھ رہا کہ جو پتلا ہے نا ایسا, اندر نہ عظمت ہے نہ محبت ہے. ان کے اندر عظمت پیدا ہوئی تھی تو وہ لوگ اوقات نکالتے تھے تنہائیوں میں, اس کے علاوہ حضور کے ساتھ جنگوں میں شرکت, آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی تھے, وہی آتے ہوئے دیکھتے تھے محفل میں, اچانک حضور پہ وہی آنا شروع ہو جاتی تھی, کیفیت بدل جاتی تھی. جنگوں میں فرشتوں کو دیکھتے تھے وہ لوگ, تو ان کو جو کیفیات بنی وہ ہم کو کچھ کرے بغیر کیسے کیفیات آئیں گی. وہ تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کا کلام پڑھو, اس میں ڈوبو. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کیا. جب اللہ تم کو مخاطب کر کے آنے والے حالات سنا رہے ہیں, تمہاری اصلاح کے لیے سنا رہے ہیں, آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سنا رہے ہیں, تو کیوں نہیں وقت نکالتے اس کے واسطے. میرے بھائیو بزرگو, دیندار بننے کے واسطے اللہ کی محبت کی کیفیت, خشیت کی کیفیت کمپلسری ہے, اور یہ کیفیت پیدا کرنے کے واسطے ٹائم نکالنا پڑے گا. ہم کیا سمجھے ہیں, زندگی کا مقصد ہی خالی کمانا ہے, وہ کیا سمجھ رہے. جب تک کمانے کے دن ہیں تو رات دن کمائی کی فکریں ہیں, اور جب کمائی کے دن ختم ہو گئے, ریٹائرڈ ہو گئے یا بچے سنبھال لیے, تو اب کیا سمجھ رہے معلوم ہے, ہم فری ہے باتیں کرنے کے واسطے سمجھ رہے. اب ہم کیا ہے, ٹائم پاس, کبھی یہ نیوز سن رہے کبھی وہ بات کر رہے, ٹائم پاس کر رہے. ارے جو عظمت پیدا ہونا تھا ابھی پیدا نہیں ہوئی, ابھی ایمان والا دل ہی نہیں بنا, کیوں اکیلے تنہائیوں میں اللہ کی عظمتوں پہ غور نہیں کرتے. اس کے بغیر کیسے صحیح ایمان والے بنیں. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا, خشیت مانگنا, یا اللہ اپنا خوف عطا فرما, یا اللہ اپنا خوف عطا فرما. خوف کی مقدار ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ, ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی جہاں سے بیان شروع ہوا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اللہ فرما رہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا, یہ ایمان والوں کو, کافر نہیں ہیں تم لوگ, اللہ کو ماننے والے ہیں, کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا جب تذکرہ ہو تو تمہارا دل بچھ جائے. ویسا دل کب بناؤ گے, کہہ رہے دل تمہارے سخت کیوں ہو گئے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل خوف سے سکڑ جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے پوری کھال پوری اور چھنجنا اڑتی ہے. ثم تلین قلوبہم, ویسا ہی نہیں قرآن کی تلاوت ایسی ہو رہی کبھی؟ ایک سورے کی ویسی مشق کرے ہیں کہ اس کے میننگ کے ساتھ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس سے ہم کو رونا آ رہا ہے؟ یہ مومن کی مستقل صفت بتا رہے ہیں. ہر زمانے میں پورے صالحین کا طریقہ یہ تھا, نیک لوگ ہمارا ہر زمانے میں ایسے ہی تھے, کبھی بھی قرآن پڑھتے تھے تو روتے ہوئے کانپتے ہوئے پڑھتے تھے. ویسا ہماری زندگی میں ہے تلاوت, کسی ایک سورے پہ محنت کی ہم پورے ملک لے کے, تین صفحے کا سورہ ہے, پہلے اس کو زبانی یاد کر لیے, پھر اس کی جو اندر جو مناظر ہے اس میں اللہ کی عظمت کے اس پہ غور کرے, تھوڑا تھوڑا وقت کیے اس پہ, تھوڑا محنت کیے, اس کے بعد رات میں اٹھ کے سورہ ملک پڑھیے, آپ کے اوپر کیسے جاری ہوں گی. ایک تعلیم یافتہ آدمی کو ایسے سورے جس سے دل مومن کا بنتا ہے, ایسے پانچ چھ سورے تھے تو بڑے بڑے یاد رہنا, تب جا کے صحیح تہجد پڑے گا رات میں, تب جا کے اس کا ایمان بنے گا. ہم دنیا بھر کی بکس پڑھ لیے, کتنی ٹف, آج ایک ایک بچہ جو ہے 20-20-30-30 سال پڑھ رہا, اور اپنے آخرت کے واسطے ہم قرآن کی کچھ صورتیں یاد نہیں, ہم کو سورہ ملک یاد نہیں ہے, سورہ یاسین یاد نہیں ہے, سورہ رحمان یاد نہیں ہے, سورہ واقعہ یاد نہیں ہے. یہ روزانہ معمول کی صحابہ کی روزانہ کی صورتیں ہیں. سورہ الف لام میم سجدہ یاد نہیں ہے, تو کیسے ہمارا دل بنے گا, کیسے ہمارا دل بنے گا جب ہم محنت نہیں کریں؟ کس دن کے لیے ہمارا یہ ٹائم؟ پڑھ رہے نمازیں, مردہ نمازیں پڑھ رہے ہیں 20-20 سال سے 30-30 سال سے. ارے نماز اس کو بولتے اللہ کی عظمت تعریف ہو, نماز دی گئی ہے عظمت الہی کے لیے, اللہ اکبر بھرا ہوا ہے اس میں. وہ نماز تنہائیوں کی محنت سے بنے گی, جماعت کی نماز میں تو نہیں بنتی, اتنی پبلک میں کیا نماز بنے گی, تنہائیوں میں بنا کے یہاں پر پیش کرنا رہتا ہے. نماز کے بعد آدمی زلزلہ آ جانا نماز کی وجہ سے, یہ مشق ہوگی نفل نمازوں میں, اور ویسی نمازیں بننے کے واسطے کچھ صورتیں بڑی یاد ہیں. نیت کی لیے آج اتنے لوگ ماشاء اللہ ہر وقت آدمی, صحابہ جتنے بھی سیکھے تھے نا سب بچے تو نہیں تھے نا, حضور کے اوپر جو ایمان لانے والے وہ پورے بڑی عمر کے لوگ ہی تھے, 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال, اس کے بعد ہی وہ لوگ قرآن سنے, اس کے بعد ہی سورے یاد کیے. اگر ہمارے دماغ میں ہے کہ ہم کہاں یاد کر سکتے, ہم کب نماز بنا سکتے, کتنے دن لگیں گے, تو اس عمر میں بھی یاد کرنا ہے. غذا ہے ہماری روح کی, کچھ صورتیں یاد کرنا اور اس کو کیفیت سے روتے ہوئے پڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی, آیت آ گئی, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسا بیہیویئر ہوگا, اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا کہ اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جائیں گے, وہ سوچیں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کیا, جو وہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے وہ معاملہ اللہ ان سے کریں گے. یہ آیت آئی تو روتے سے صبح ہو گئی ان کی, وہی آیت پڑھنے وہیں رک گئی بس. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا, اب ان کو کیا تھا, میں حضور کی بیوی ہوں, ساری امت میری فضیلت مانتی ہے, سب ہے, مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تصور سے ہٹ کے حالات آئیں گے, تو میرا کیا ہوگا ان کے اوپر طاری ہو جائے, میرا میں حضور کے پاس فلاں جنگوں میں حصہ لی, میں کیا کیا کی, کیا کیا یاد آیا ہوں گا ان کو اپنے بارے میں, تو دنیا تو مجھے حضور کی زوجہ سمجھتی ہے لیکن میرے اللہ کل قیامت میں میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. آیت تو یہ بول رہی ہے اچھے اچھوں کو پکڑ لیا جائے, جو سوچ نہیں سکتے وہ کیا جائے گا. اب پوری رات روتے ہوئے, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, وَبَدَا لَهُم, روتی جا رہی پڑتی جا رہی, تہجد میں صبح ہو گئی. اب لوگ اتنے دن سے دین میں لگے ہوئے ہیں, کوئی سورہ قرآن مجید کا ایک گھنٹہ تو روتے ہوئے پڑھے کسی رات میں تہجد میں, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ تو ایک سورہ پڑھے تو بھی آیت دوہرا ہے, پھر کیفیت کیسے بنتی؟ ہم لوگوں کو ایسی تہجد کی عادت ہے خاموش, تو دو چار سورے یاد, رکو سجدہ ہو جاتا, نہ رونا آتا نہ رونگٹے کھڑے ہوتے. یہ خاک تہجد اس وقت ہے ہی نہیں, تہجد تہجد ہے ہی نہیں, ہے مردہ تہجد. تہجد تو اندر عظمت الہی اتارنے کے واسطے, تہجد پڑھنے والے بھی مردہ تہجد پڑھتے ہیں. تہجد پڑھ کے اٹھے تھا کوئی تعلق مالا نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی عظمت نہیں, کچھ نہیں, رٹے ہوئے صورت بغیر سمجھے کے پڑھ لیتے. قرآن کیوں اترا, یہ سب تذکرے کیوں ہیں, جب تک اس میں ہم ڈوبیں گے نہیں صحیح مومن نہیں بنیں گے. اور دوسری شکل, اگر ہم یاد نہیں کر سکتے ابھی فی الحال, اتنا اپنا دماغ نہیں ہے, اکیلے میں قرآن لے کے رات میں اٹھ کے بیٹھنا, سونے کے بعد اٹھنا, اٹھ کے ایک آیت پڑھے غور سے اچھی تلاوت کے ساتھ, پھر اس کا ترجمہ پڑھے اور ترجمے پہ غور کرے میرے اللہ کیا بولے, وہ ترجمہ وہ دو بار تین بار پانچ بار وہ ترجمہ پڑھنا, جہاں پر اللہ کی عظمت کا کہیں آ گیا لفظ, کوئی جملہ آ گیا, کہیں جہنم کا جملہ آ گیا, کم سے کم اردو میں وہ ترجمہ بار بار پڑھنا آواز سے, انشاءاللہ اس میں بھی رونا آئے گا. یہ قرآن ہمارے دل کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے, ہمارے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے آیا, اس قرآن سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. اور قرآن سے فائدہ کب ہوتا, جب آدمی اس کو اللہ بول رہے ہیں بول کے پڑھنا, اللہ بول رہے ہیں اور مجھ سے بول رہے ہیں, یہ دو چیزیں جب جوائنٹ ہوتی تب رونا آتا. اب اس کو ایسی عام کتاب کی طرح پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا, اللہ بول رہے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے ایک آسان مثال یہ ہے کہ اب یہاں سے آپ مسجد سے باہر نکلے, ایک چھوٹا بچہ ملا سمجھو کراس قسم کا, چڈی بھی صحیح نہیں پہن کے, انہیں میں تم کو دیکھ لیتا ہوں بول کے بولا, تو ایک چھوٹا بچہ ملا میں تم کو دیکھ لیتا ہوں بولے تو ہم کو کچھ تو بھی اثر پڑتا, بولا پٹا ہے بول کے گزر جاتے, انہیں کیا دیکھ لیتا, پہلے چڈی دیکھ لے بولتے, اپنی حالت دیکھ لے, انہیں اگر بول رہا میں تم کو دیکھ لیتا ہوں, کیوں, بولنے والا معمولی بچہ ہے, بےخوب بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے, وہ ہم کو بول رہا دیکھ لیتا ہوں بولے تو اس میں کیا اثر پڑتا, کچھ بھی نہیں. لیکن ایسا اگر ہوا, آپ باہر نکلے تک وہاں پر ایس پی پوری فورس کے ساتھ ہے, بندوقہ لے کے تیار ہے, اور سب مل کے آپ کو گاڑی پہ بٹھا کے گنا لگا کے لے کے پولیس ٹاؤن میں لے کے چلے گئے, وہاں ایس پی کھڑے کے ایس پی بول رہا پورے گنوں کے بیچ میں تیرے کو دیکھ لیتا رہے ہوئے تو جب تمہارے پر کیا اثر ہوتا. اس لیے کہ بولنے والا ایس پی ہے, ڈال کے کتنا کوٹے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جیل خانے میں, اس کو بھی لا کے پہلے کوٹ دیتے, بعد میں صاحب نہیں معلوم صاحب کے معذرت کرنے کتنی دیر, اچھے اچھے ایم ایل اے کو بھی ڈال کے کوٹ دیتے ہو, بعد میں نہیں معلوم صاحب ہو کے بول دیتے ہوگا. تو جیل خانے میں فوج کے بیچ میں ایس پی ہے, بولنے والا پورے پاور سے اچھا کٹائی کر سکتا, وہ بول رہا ہے میں تیرے کو دیکھ لیتا رہے بولے تو لفظ تو وہی ہے, وہ جو بچہ بول رہا تھا دیکھ لیتا رہے وہ بھی وہی ہے, اور یہ ایس پی بول رہا ہے الفاظ تو وہ ہے, مگر دونوں کی تاثیر میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہوگا. وہاں تو کانپ میں پسینے چھوٹ جائیں گے وہاں جیل خانے میں, اور یہ بچہ بولا تو ہنس دیں گے. یہی فرق ہے, جب قرآن کو پڑھتے وقت زمین آسمان کا شہنشاہ بول رہا ہے ایسا پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے, ہم لوگ خالی پڑھتے اس کو جیسے کوئی انسان بول رہا ہے جب ایسا. جب اللہ قرآن میں بولتے میں تم کو دیکھ لوں گا, ہم کو معلوم ہے کس کا کلام, جب کانپنا تیار تاری ہو, اللہ بول رہے ہیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے پڑھتے وقت, جب اس کی تاثیر کھلے. اور اللہ کس کو بھی بول کس کو کی بول رہے بولے تو ایسا نہیں ہوتا, میرے لیے قرآن آیا ہے اس وقت میں پڑھ رہا ہوں, مجھ سے بول رہے اللہ تعالیٰ, اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے میرے ساتھ اللہ. پر نیک لوگوں کا طریقہ کیا تھا, قرآن مجید میں ہے کہ قرآن پڑھو اس میں تمہارا تذکرہ ہے بول کے ہے قرآن میں ایک آیت میں, تو پورا قرآن لے کے بیٹھتے تھے کہ کہاں میرا تذکرہ, یہ حالت آیا ہے, یہ حالت تو میری نہیں ہے, یہ حالت یہ بھی میری حالت نہیں ہے, پھر کوئی آیت مل گئی ان کو, ہاں یہ میرے سے بول رہے اللہ تعالیٰ, میرے اوپر فٹ ہو رہی آئے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. بولے تم کون سی بھی تفسیر پڑھ لو, امام راضی کی تفسیر بہت مشہور ہے, تفسیر کبیر اس کا نام ہے, بڑی تفسیر, اس کا نام ہی تفسیر کبیر, اور ایک تفسیر کشا بہت مشہور ہے جو قرآن کے لغت اور گرامر اس کے حساب سے بہت بڑی تفسیر ہے, مدرسوں میں آخری میں پڑھاتے. تو علامہ اقبال بول رہے ہیں کہ تم کون سی بھی تفسیر پڑھو, تفسیر کبیر پڑھ لو, تفسیر کشاف پڑھ لو, تمہارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر کب ہوں گا, تیرے ضمیر پہ جب تک تم کو ایسا معلوم نا میرے اوپر یہ قرآن اتر رہا, مجھ سے اللہ میاں بول رہے ہیں, جب اپنے کو مخاطب سمجھ کے پڑھو گے تب اس کا اثر ہوں گا, تب قرآن سمجھ میں آئے گا, کوئی تفسیر پڑھنے سے نہیں آئے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے خشیت پیدا کرنے کی کوشش ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ مجھے خشیت عطا فرمائیے. ایسی بے فکری کی نمازیں چل رہی ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں مگر رونا ہی نہیں آتا، ایک ایک ہفتہ گزر جاتا رونا نہیں آتا، مہینہ گزر جاتا رونا، اتنے بڑے مجرم ہیں آج کے دن موت آئے تو سیدھا دوزخ میں جانے والے، رونا کیوں نہیں آ رہا؟ جب گناہ ہو رہے ہیں، جب غفلت ہو رہی ہے، جب بے ادبی ہو رہی ہے تو رونا کیوں نہیں آتا صاحب؟ اتنے بڑے اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بینی وبین معصیتک، اے اللہ مجھے اتنا خوف دیجئے، اپنا اتنا خوف دیجئے کہ میں گناہ کرنے جاؤں تو کھڑے ہو جائے خوف سامنے آ. اللہ کے نبی خوف مانگتے تھے، ہم لوگ بھی مانگنا اللہ تعالیٰ سے خوف، اور اللہ کے سامنے بڑھ جانا، یا اللہ اپنے دل کی سختی کا شکوہ آپ سے ہی کرتے ہیں، آپ ہی رحم فرمائیے، رونا نہیں آ رہا، آنکھیں خشک ہو گئی، یہ آنکھیں کائی کے واسطے ہے؟ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے اس علم سے بچا کہ علم ہونے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے بارے میں معلوم، جنت کے بارے میں معلوم، جہنم کے بارے میں معلوم، حشر کا میدان معلوم، سب معلوم مگر اثر نہیں ہو رہا اس کا، اے اللہ ویسا علم مجھے نہیں چاہیے جو نفع نہیں دیتا، جو کیریکٹر کو نہیں بدلتا، تو رونا نہیں سکھاتا، جو محبت نہیں سکھاتا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، اے اللہ اس دل سے بچا، میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے وہ دل جو آپ کے سامنے عاجزی نہیں جانتا، جو خشوع نہیں جانتا، جو بسنا نہیں جانتا، جو اللہ کا خوف نہیں جانتا. ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع، اے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ آنکھ مجھے نہیں چاہیے جو رونا نہیں جانتا، آنسو بہانا نہیں جانتا. بے فکر ہیں، سمجھ رہے ہیں میں مومن ہوں، سچا مومن ہوں، ایمانی کیفیات ہے میرے پاس، ایمان کا تقریر کر سکتا ہوں آدھا گھنٹہ، کہاں ہے ایمان؟ ایمان خشوع کے بغیر کہاں ہے؟ معلومات سے کیا فائدہ ہے؟ وہ معلومات کیفیت بن جائے. امام تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت، ان المؤمن لا يكون مؤمنا حقا الا مع خشوع القلب، کہ حقیقت میں آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خوف والا دل نہ ہو. اور یہ بہت خطرناک بات کیا ہے، جس کو یہاں جہنم کی باتوں پہ رونا نہیں آ رہا ہے، خوف کی کیفیت نہیں ہے، یہ کلیئر ہے کہ وہ دوزخی ہے. لیکن حدیث شریف میں اللہ کی طرف سے بات یہ ہے کہ میں کسی پہ دو امن اور کسی پہ دو خوف جمع نہیں کرتا، لا اجمع امنین ولا خوفین، اللہ فرماتے کہ جو بندہ دنیا میں بے فکر رہا اسے رونا ہی نہیں آ رہا، نہ جہنم کی بات سن کے رونا آ رہا، نہ گناہ سن کے رونا آ رہا، خوف نہیں ہے طبیعت میں. تو اب اس کو میں آخرت میں پھر جنت دے کے امن دینے والا نہیں ہوں، تو یہیں امن اٹھا لیا تو نچند رہ گیا، بغیر چنتا کے بغیر فکر کے رہ گیا. اب یہاں جو بھی نہیں ڈرتا ہے اس کے لیے وہاں خوف ضرور ہے، جہنم ضرور ہے، اور جو یہاں ڈرتا رہے گا پھر میں اس کو وہاں نہیں ڈراؤں گا. جو یہاں جہنم کی باتیں سوچ سوچ کے روتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہاں جہنم نہیں دیں گے. تو جتنا ڈرنا تھا میرے بندے وہیں ڈر لیا، اب یہاں کیا ہے، اب یہاں تو میرا پیار ملے گا. سورہ رحمان میں ہے کہ جو جہنم کے خوف سے ڈرتا ہے اس کو دو جنتیں دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک تو اس کے اعمال نامہ وغیرہ بتا کے بولیں گے تو اچھے اعمال کر کے آیا اس کی جنت، اور ایک جنت تو ڈرتا تھا دوزخ دوزخ بول کے ڈرتا تھا نا، چلو اس ڈر کے بدلے میں تجھے اور ایک جنت. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کے موقع سے ڈرتا رہتا تھا، اللہ اس کو دو جنتیں دینے والے. کیونکہ اللہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ اللہ کے بندے ڈریں، وہ اللہ کا مقصود میں سے ہے، اللہ کی شان کا اظہار ہے کہ بندے معافی مانگتے رہیں، روتے رہیں، اس لیے وہ ڈر پیدا کرنا، ڈر والا عمل رہنا تو ہماری ایکٹیویٹیز میں سے ہے، وہ اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں. رونا دھونا، اس لیے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جہنم کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے، اس کو اللہ محفوظ کرتے ہیں. اور یہ رونے کی وجہ سے جہنم سے اللہ بچاتے ہیں. جو نہیں روئے گا اس کو نہیں بچانے والے. اعمال سے کوئی نہیں بچ سکتا. آپ کتنے کروڑوں کے صدقہ کرو, آپ کتنے نوافل پڑھو, آپ کتنا دین پھیلاؤ, جہنم سے نہیں بچ سکتے. جہنم سے بچنا ہو تو جہنم سے رونا چاہیے, اس کے ساتھ اعمال کے ساتھ. خالی رو رہے کاما نہیں کر رہے تو وہ بھی رونا جھوٹا ہے. جو بھی واقعتاً صحیح دل سے رو رہا ہو دین کی خدمت بھی کرے گا, خالی بیٹھ کے عبادتیں نہیں کرے گا. تو خشیت ضروری ہے. جی شریف نے کہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے روتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم اس پہ حرام کر دیتے ہیں. من بقا من اللہ خشیتن, جو بھی اللہ کے خوف سے روئے حرم اللہ علیہ النار, اللہ اس پہ جہنم حرام کر دیتے ہیں. تو جہنم سے بچنے کا طریقہ ہی ہے جہنم کو یاد کر کے رونا, اللہ کے بڑے پن کو یاد کر کے رونا, گناہ یاد کر کے. یہ رونا نہیں ہو رہا تو جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے. اب ہم سوچنا چاہیے کتنا رونا ہے ہمارے اندر. یہ کبھی بھی سہولتیں جب سوچتے رہتا نا آدمی, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں, اپنے جو خوبیاں سوچتا رہتا ہے اس کو رونا نہیں آ سکتا. ماشاء اللہ میں ایسا ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں, میری کمائی ایسی ہے, میرے بچے اتنا پڑھ رہے ہیں, میرے داماد ایسے ہے, اور میرے گھر ایسے ہے. پھر سہولتیں سوچ رہا یا اپنی نیکیاں سوچ رہا, ماشاء اللہ میں حافظ ہوں, میں مولانا ہوں, اور میں اتنا دین کو پھیلا رہا ہوں, میں پبلک کی اتنے سے, یہ جو سوچتا نا اس کو رونا نہیں آتا. ایک تو اللہ کی عظمت سوچتے رہنا, دوسرے اپنے عیب سوچتے رہنا, اور دعاؤں میں بولنا یا اللہ میرے اندر یہ خامی ہے, معاف فرمائیے, چھوڑنا چاہ رہا ہوں نہیں چھوٹ رہی ہے, رونا پڑے گا. تو اپنے عیب سوچنا اور اپنی زبان سے دہرانا اللہ کے سامنے, اور قیامت کا منظر دعا میں دہرانا, یا اللہ دوزخ کی سانپ ایسے ہوں گے, مجھے بچائیے اللہ, اللہ دوزخ کی آگ, اس کا تھوڑا سین کھینچ کے اپنے الفاظ میں بولنا دوزخ کا تذکرہ, پھر معافی مانگ. تو یہ جو رونا ایک ایسی بہترین صفت ہے کہ اسی کی وجہ سے جہنم سے بچیں گے. بہت قیمتی اللہ کے پاس رونا, خشیت. بلکہ ایک حدیث میں ایسی بات ملتی ہے کہ حشر کے میدان میں ایک آدمی کو تو صرف آنسو کے ایک بہت چھوٹے خطرے کی وجہ سے مغفرت ہو جائیں گی. اس کا جب حساب کتاب ہوں گا تو کوئی نیکی نہیں ملے گی, جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولیں گے, دیکھو اس کی زندگی میں کچھ رونا ہے کیا, دیکھو بولے رویا کیا میری عظمت کو یاد کر کے. تو فرشتے ڈھونڈیں گے تو رونے کا تذکرہ نہیں ملے گا. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ ملے گی, بولیں گے یا اللہ پوری زندگی میں اس کو ایک بار اتنا رونا آیا تھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو بنا تھا, اور اتنا تھوڑا پانی آیا تھا کہ اس کی پلکوں کا خالی ایک بال بھیگا تھا, اس پورا آنسو بنا نہیں, ٹپکا نہیں, صرف ایک بال اس کا بھیگا تھا, اتنا رونا آیا اس کو ایک مرتبہ. آپ کی عظمت. اب حضور مختلف احادیث میں الگ الگ چیزوں کا نفع کیا ہے سمجھائیں, تو رونے کا نفع بھی سمجھائیں. تو اتنا چھوٹا بنا تھا پانی آنسو کے, ایک بال اس کا بھیگا تھا, تو اللہ فرمائیں گے چلو اسی کو بہانہ بنا کے اس کو بخش دو. اور پورے حشر کے میدان میں مشہور ہو جائیں گا, اس کا لقب پڑیں گا عتیق اللہ بشعرہ, بولے کہ ایک بال کی وجہ سے چھٹکارا پایا ہوا, اس کا نام لوگ بولیں گے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے بچ گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھو آپ زندگی میں خود تو میں اتنا رویا تھا بول کے رونا بند کر دیں گے. وہ اللہ کی شان ہے, کسی کی کسی خاص کیفیت پہ کچھ دے دیتے ہیں, ورنہ اتنے چھوٹے آنسو سے ہر ایک کا کام بننے والا نہیں ہے. یہ مومن کی صفت ہے رونا. جو اللہ کو پہچانا ہوا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے, چاہے اس کے ذریعے سے 1 کروڑ آدمی مسلمان بن گئے ہوں گے, انہیں تو روتے رہتا, لیکن انہوں بنے ہوں گے, تیرا ماں بھی اللہ کیا ہوں گا والے. رونا, ہر حال میں رونا پڑے گا. اور آج اگر اچھے اعمال ہیں تو کافی نہیں ہے, موت تک کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, تو ان کے بازو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بولے آپ کو اتنا رو رہے, آپ کہیں کو رو رہے, تو اپنے گناہ یاد آ رہے کیا پوچھو. تو زمین پہ ایک چھوٹی کاڑی تھی, وہ اٹھا کے وہ بولے الحمدللہ اللہ کی قسم سے اتنا گناہ بھی میری لائف میں نہیں ہے. بولے کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ یاد کر کے رونا چاہے تو گناہ ہی نہیں ہے وہاں, اتنا بھی گناہ نہیں ہے. پھر اتنا دیر رونا آ رہا آپ کو, کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولے کہ آج تو گناہ نہیں ہے مگر موت تک میں کیسا رہوں گا پتا نہیں, جب میری موت آئے گی اس وقت تک میں گناہگار نہ بنوں, اس وقت تک میں سزا کے قابل نہ بنوں, مجھے وہ یاد کر کے رونا آ رہا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا میرا. آج دو چار اعمال ہے تو اس میں بغلیں بجانے کی نہیں ہے, موت تک کیا ہوگا. اس لیے بھائی ہر حال میں رونا ہے, تو یہ بالکل ابتدائی لیول پہ اس کو بھی رونا ہے, جو درمیان میں اس کو رونا ہے, جو اعمال کے آخری درجے کو پہنچ گیا اس کو بھی رونا ہے. رونا مومن کی ایک صفت ہے, جیسے ہم کو نماز پڑھتے رہنا ہے, جیسے بیوی بچوں کو پالتے رہنا ہے, ایسے ہی ہم کو بحیثیت مومن روتے رہنا ہے اکیلے میں. دیکھیے ہم لوگ کیسے غفلت کی زندگی گزار رہے, اس سے ہماری زندگی محروم ہے مگر فکر ہی نہیں ہے ہم کو. ہم یہ دیکھ کے خوش ہو رہے کہ اتنے بلڈنگ ہو گئے, یہ سب ہو گئے, یہ سب کام آنے والا ہے کہ آخرت کے دن؟ یہ کچھ کام آنے والا نہیں. صفات چاہیے, اللہ کا کیسا تعلق تھا تمہارے اندر. یہ بیان بھی میں اس لیے عرض کیا ہوں تاکہ اللہ میرے اوپر رحم کرے, مجھے رونا دھونا آ جائے. آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی خشیت نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی خشیت نصیب فرمائے. تو اب تھوڑی دیر کے واسطے دعا کریں گے دل لگا کے, اللہ تعالیٰ ہم کو خشیت عطا فرمائے, گناہوں کا احساس عطا فرمائے. دعا سے پہلے تین چار منٹ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کو یاد کیجیے. تھوڑی دیر اللہ کا دھیان کرنے سے دل میں یکسوئی پیدا ہوگی, اور بعض حدیثوں میں ہے کہ اس سے دعا بھی قبول ہوتی ہے. شروع میں ذکر والے اللہ کے دھیان والے دل کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں. آرام سے بیٹھ جائیے تاکہ دھیان لگے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے, پورا دھیان دل میں جمائیے, پھر دل میں اللہ کو یاد کیجئے. اللہ اللہ اللہ, زبان سے نہیں بولنا ہے, دل میں سوچنا ہے. اللہ اللہ اللہ, ندامت کے ساتھ, میرے اللہ بہت قصور ہو گیا, کچھ بن نہیں پائے, زندگی گزر گئی. تو اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے ندامت سے اللہ 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 دل میں سوچئے. کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے, کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کون مقبول ہے, کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟
کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
دل سے آمین کہیے. آزو بازو کون دیکھ رہا ہے اس کا خیال مت کیجیے, بس اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیجیے. آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم,
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا كريم يا الله, يا رحيم يا الله, يا ودود يا الله, يا حنان يا الله, یا منان یا اللہ. اے پیارے اللہ, اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, ہم سب پہ رحم کی نظر کر دیجئے, ہم سب پہ ترس کھائیے. اللہ بہت گناہ کر کے آئے ہیں اللہ, زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا, کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ دنیا کی اللہ چمک دمک کا شکار ہو گئے, خواہشات اور غفلات کے دیوانے ہو گئے. اللہ اب زندگی ایک لمبی چوڑی غفلتوں کی گزار کے گناہوں سے اپنا دل کالا کر کے اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اے کریم مولا معاف کر دیجئے, ہمارا سب سے بڑا قصور یہ, ہم آپ کی عظمتوں کو سمجھ نہیں سکے. اتنی بڑی اللہ زمین و آسمان کی دنیا آنکھوں کے سامنے تھی لیکن آپ کی بڑائی دل میں نہیں آئی. اللہ ہم کو سوچنے کی فرصت نہیں تھی, روزانہ اتنا بڑا سورج نکل کے آپ کی بڑائی یاد دلا رہا تھا مگر ہم کو سوچنے کی فرصت نہیں تھی. اللہ آپ کی بڑائی سے بھرا ہوا دل ہم تیار نہیں کر سکے, اب یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. اس میں مختلف محبتیں بھری ہوئی ہیں, اس میں دوسری چیزوں کی بڑائی بھری ہوئی ہے. اللہ ہمارا دل آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ ہماری نمازیں ہو رہی ہے لیکن آپ کی عظمت کے بغیر اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں لیکن صرف زبان سے ہے, دل ہمارا غفلت میں پڑا ہوا ہے. ہماری نماز بھی کیا ہے, بس آپ کی بے ادبی ہے. اللہ ہمارا اللہ اکبر بھی ایک جھوٹ ہے. اللہ اللہ ہمارے اللہ اکبر میں بھی اللہ آپ کے رحم کی ضرورت ہے. اللہ اپنی بڑائی ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اللہ آپ کی بڑائی سے دل روشن ہوتا ہے, آپ کی بڑائی سے راستہ صحیح ہوتا ہے, آپ کی بڑائی سے اللہ گناہوں سے انسان پاک ہوتا ہے, آپ کی بڑائی سے انسان شیطان سے بچتا ہے. اللہ آپ کی بڑائی سے ہمارے دل کو بھر دیجئے. اللہ ایک ایک ذرہ بتا رہا ہے آپ کتنے بڑے ہیں, ایک ایک دن بتا رہا ہے آپ کتنے بڑے ہیں. اللہ ہمیں اللہ آنکھیں کھول کے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی, ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے. اللہ یہ دنیا چھوٹ جائے گی, یہ بیوی بچے, یہ شان, یہ شوکت, یہ سہولتیں سب چھوٹ جائے گی. ایک دن اکیلے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے, اس دن آپ دل دیکھنے والے ہیں. اللہ آپ کا کلام کہتا ہے آپ دل دیکھنے والے ہیں. اللہ یہ دل تو سڑ گیا, یہ دل تو برباد ہو گیا. اللہ مرنے سے پہلے دل بنا دیجئے. اللہ دل بنا دیجئے. اللہ ایک مومن کا دل ہمارا بنا دیجئے. اللہ ہماری راتیں سونی سونی گزر رہی ہیں, پوری رات سونے میں گزر جاتی ہے یا پوری رات غفلت میں گزر جاتی ہے. آپ کے جو نیک بندے تھے اللہ راتوں کو روتے تھے, راتوں کو آپ کی عظمتوں کا سبق لیتے تھے. آج ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے اللہ اور آپ کی عظمت کی رات نصیب نہیں ہوتی. اللہ ہم کو رات کا نفع عطا فرمائیے, رات کا نور عطا فرمائیے, ہماری راتوں کو ایک مومن کی رات بنا دیجئے. اللہ آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے بندے راتوں کو بستر پہ کم ہی ہوتے ہیں, میرے بندے روتے رہتے ہیں. آپ نے قرآن میں مومنوں کا یہ تعارف کروایا. لیکن اللہ ہماری زندگی رات, ہماری راتیں غفلت کی راتیں ہیں. اللہ غفلت کی راتوں کو اب یاد کی رات بنا دیجئے. اللہ بے فکری کی گناہ کی راتوں کو اب خشیت کی آنسوؤں کی رات بنا دیجئے. اللہ اس کے بغیر ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا,
اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائیے، اے اللہ اتنا خوف دیجئے کہ جو ہم کو گناہ سے روک دے، ہم کو خواہشوں کی مستی سے روک دے، ہم کو لذتوں کی مستی سے روک دے، اللہ ہم کو ہر وقت آخرت کی یاد باقی رہے، ایسا خوف نصیب فرمائیے. اللہ اس محفل میں ہم سب پہ رحم فرمائیے، اللہ خشوع کی کیفیت عطا فرمائیے، خوف خدا کی کیفیت عطا فرمائیے. اللہ اللہ کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرے جو روئے بغیر گزر جائے. اللہ اللہ آپ کرم فرما کے کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ ہم رونے سے محروم ہو جائے. اللہ آپ کے لیے رونا ہی اصل بندگی ہے، آپ کے سامنے رونا ہی عقل مندی ہے. اللہ کون گناہوں سے پاک ہے، کون غفلتوں سے پاک ہے. اللہ رونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اللہ ہم کو رونا نصیب فرمائیے. اللہ سچی نظر نصیب فرمائیے، سچی سمجھداری نصیب فرمائیے. اللہ کل حشر کے خوف سے بچائیے، کل دوزخ کے خوف سے بچائیے، کل کا دن ہمارا ہمیشہ کا کامیاب بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے قریبوں میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، شناساؤں میں، جو حالیہ دنوں میں اللہ دنیا سے جا چکے، اللہ اس عاجز کے بہن بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو معلوم اس مجمع میں کس کس کے جاننے والوں کا انتقال ہو گیا. اللہ ہمارے مرحوم بھائیوں کو مغفرت نصیب فرمائیے، اللہ ان کو عذاب قبر سے بچائیے، اللہ ان کو عذاب قبر سے بچائیے، اللہ ان کو عذاب قبر سے بچائیے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے. اللہ آپ رحم نہیں کریں گے تو کون رحم کرے گا. اللہ بندے کمزور ہے، بندے ناسمجھ ہے، بندے گنہگار ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا اللہ حسین دلہن بن کے جادو کر رہی ہے. اللہ اپنے نادان بندوں پر رحم فرمائیے، اللہ معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے. ہمارے جو لوگ مر گئے اللہ دنیا سے جا چکے، قریب میں یا دور میں، اللہ کسی کے باپ چلے گئے ہیں، کسی کی ماں چلی گئی ہے، کسی کی بیوی چلی گئی ہے، اللہ کسی کا شوہر چلا گیا ہے، کسی کا بھائی چلا گیا ہے، اللہ یہ محبتیں آپ ہی نے نصیب فرمائی. اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے کتنے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ہمارے سب کے اساتذہ کی، ہمارے جو محسن ہیں، کسی بھی لحاظ سے کسی نے احسان کیا، اللہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے. اللہ رحمت کے سائے میں لے لیجئے. اللہ آپ رحیم ہیں، آپ اللہ معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے، ہمارے مرحوموں کو معاف فرمائیے. اللہ نبی پاک کی امت پر رحم کیجیے. اللہ سب مومنوں کی مغفرت فرمائیے. اے کریم مولا، اے کریم مولا، ہم سب کو نیکی کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائیے. اے اللہ سچی دینداری عطا فرمائیے. اے اللہ نشے سے نکال دیجیے، اللہ دھوکے سے نکال دیجیے، اللہ ہمارے گھروں کو نیک بنا دیجیے. اللہ ہماری عورتیں کتنی ہماری خدمت کرتی ہیں، اللہ ان کی آخرت بنا دیجیے. اللہ ہمارے بچے، اللہ جن کی محبتیں آپ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، اللہ ہمارے بچوں کو اللہ جنتی بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو دوزخی اعمال سے بچائیے. اللہ ماحول بہت خطرناک ہے، بے فکری کا، گناہوں کا عالم ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ان زہریلے ماحولوں سے بچائیے، برے دوستوں سے بچائیے، اللہ غافلوں کے خیالات سے بچائیے، دنیا کی اللہ حد سے بڑی ہوئی دھن سے بچائیے. ہمارے بچوں کو اپنی خشیت عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو اللہ عبادتوں کی کثرت نصیب فرمائیے، ہمارے بچوں کو اللہ اچھے اخلاق عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو دین کی محبت عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو دین کے کام آنے کا جذبہ عطا فرمائیے. اللہ دین میں، دعوت میں، امت کی فکروں میں لگنے والا ہمارے بچوں کو بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ گئے، اللہ ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، اللہ ہم ان کے حالات کو سمجھ نہیں سکے، ہم ان کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکے، ہم موقع پر اللہ ان پہ توجہ نہیں دے سکے. اللہ ہماری کوتاہیوں سے ہمارے بچے اللہ آج ناقص ہو گئے. اللہ ہماری کوتاہیوں کے برے انجام سے ہم کو بچا لیجئے، اس کے برے اثرات سے ہمارے بچوں کو بچا لیجئے. آپ کرم کر کے ان کا دل بنا دیجئے، آپ کرم کر کے ان کی کیفیت بنا دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا قبول فرمائیے، گھروں کا سکون عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے. اے اللہ اس محفل میں جتنے بھی بندے اللہ مقروض ہیں، ان کے قرضے ادا ہونے کی شکلیں پیدا فرمائیے. اے اللہ جو نوجوان اچھی معاش کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کو قابلیت عطا فرمائیے. اے اللہ جو معاش ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شناساؤں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، امت میں، اللہ ان کو اچھا معاش نصیب فرمائیے. ایسا مال دیجئے جو آپ سے جوڑنے والا ہو، ایسا مال دیجئے جو دین کے اوپر جمانے والا ہو، ایسا مال دیجئے جو دین کی خدمت کے لیے فارغ کرنے والا ہو، ایسے مال سے بچائیے جو حریص بنانے والا ہو، ایسے مال سے بچائیے جو گناہ میں لگانے والا ہو۔ اے اللہ، امت کے جو معاش کے متلاشی ہے ان کو اچھی معاش عطا فرمائیے۔ اس ملک میں اللہ، اے اللہ، ایمان والوں کے دشمن ہماری کمائی کے راستے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ، امت کی حلال روزی کے راستے کھول لیجئے۔ اے اللہ، اس کے لیے انتظامات فرمائیے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں امت کو عطا فرمائیے۔ اللہ، دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچائیے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جو بڑے بوڑھے موجود ہیں، اللہ بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچائیے۔ ہمارے خاندانوں میں جو بزرگ ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کو بڑھاپے کی تکلیف سے بچائیے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے محسنوں میں جو اللہ عمر کو پہنچ گئے، اللہ ان کو تکلیفوں سے بچائیے۔ اے اللہ، بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچائیے۔ اور ان کو اور ہم کو جب موت کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیے۔ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں۔ اللہ ایمان کی سعادت کی موت وقت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ، اتنی دیر سے خوف کی بات ہوئی، اللہ خوف سے زندگی کو آباد کر دیجئے۔ بہت گناہ ہو رہے اللہ، بہت غفلت ہو رہی اللہ۔ اے اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بہت سکون سے جی رہے ہیں۔ اللہ، اپنی عظمت کا اللہ نقش ہمارے دل پہ ثابت کر دیجئے۔ اللہ، ہم کو ادب کے ساتھ جینے والا بنائیے۔ ہماری بے ادبی کو ختم فرمائیے اللہ۔ اللہ، ہمارے دلوں کو دل بنا دیجئے۔ اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، اس محفل کا نفع عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو بات میں اونچ نیچ ہو گئی معاف فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے طرف سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔استغفر الله العظيم.